نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سارے خاموشی سے دل میں درود شریف پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کی توفیق سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں آج ہم اس پہ تھوڑا تھوڑا غور و فکر کریں گے, اور اس کا حکم بھی ہمیں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہم یہ چیز دیکھ چکے کہ کتنا بڑا آنر ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور و فکر کرے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا اپنا ذکر کرنا سکھائے جیسا کہ اس کو پسند ہے, اور ہم اس کی ثناؤں کا حق ادا کر سکیں, اور جو اس نے ہمیں اس دنیا میں کرنے کو کہا ہے ہم وہ کریں, اور جس سے روکنے کو روکا ہے اس سے روکیں گے. تو جیسا کہ پچھلی نشستوں میں ہم نے کافی کچھ دیکھ لیا اسماء الحسنیٰ کے بارے میں, کیا ہیں الاسماء الحسنیٰ, کس طریقے سے ہیں, آج انشاءاللہ ہم براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ یعنی اللہ سے بات شروع کریں گے, اور اسی طرح سے پھر جتنے نام کامن ہیں ہمارے یوز میں, مثلاً اللہ, الرحمن, الرحیم, الغفور, الوہاب, وہ نام جس کا ڈے ٹو ڈے لائف میں بہت تذکرہ ہوتا ہے اور ہمیں قدم قدم پہ اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے, اس پہ زیادہ ڈیٹیل سے تھوڑی بات کر کے, اور اینڈ پہ انشاء اللہ تعالیٰ پھر جتنے ناموں کا احسام کر سکے, کیونکہ یہ ایک سمندر ہے جس میں سے ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق ہی پانی بھر سکتا ہے. تو آئیے دعا مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اللہ کو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نام رکھے وہ خود رکھے, یہ بات ہم پچھلے سیشنز میں دیکھ چکے ہیں, اور یاد رکھیے کہ اسماء الحسنیٰ کا, اسماء حسنیٰ کا جو شمار ہے اور اس کا علم تمام معلومات کے علم کی بنیاد ہے, یعنی قرآن کا علم ہو, حدیث کا علم ہو, فقہ کا علم ہو, سارے علوم کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام جس نے بتائے ہیں اسی نے اپنا دین بھی دیا ہے. اور جتنا زیادہ آپ کا میرا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا جائے گا, قرآن سے, حدیث سے, اور اسی طرح سے دین کو سمجھنے میں, اللہ کی پسند اور ناپسند, اس کی شریعت, سب کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. پھر دوسری بات دیکھیے, لفظ الاسماء الحسنیٰ کیوں کہا جاتا ہے, تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام بڑے خوبصورت ہیں, لیکن جو 99 نیمز ہمیں پتہ ہے وہ خوبصورت ناموں میں سے خوبصورت ترین نام ہے. اور ایک جملہ کل میں نے نہیں شاید بولا تو لکھ لیجئے گا, اور وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام لا تعداد ہیں, ان گنت ہیں. یعنی کوئی پوچھے اچھا 100 ہیں, اچھا بیچ میں آواز بہت ٹھیک ہوئی تھی, اب دوبارہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, تو جہاں پہلے تھی اس پہ چھوڑ دیجئے اس کو. اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام خوبصورت ہیں, لیکن ان میں سے جو 99 نیمز ہیں نا وہ کیا ہیں, خوبصورت ترین نام ہیں, اور خاص طور پہ وہ نام جس سے آپ کا میرا تعلق ہو. ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مختلف تعلق میں ہوتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کو الخالق کے نام پہ پہچانتا ہے, جب گود میں ایک معصوم بچہ آتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے تھا, کل تک ایک سال پہلے تو اس کا نام بھی نہیں تھا, اور کیسے مختلف مراحل سے گزار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. پھر اس بچے کی شکل و صورت کو دیکھ کر انسان کہتا ہے یہ تو المصور کا ہی کام ہو سکتا ہے, دنیا والے تصویریں بناتے ہیں تو ٹیڑھی میڑھی بناتے ہیں, اور اللہ کی ہستی نے کیسے یہ چیز بنا دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو روٹی کھاتے ہوئے بھی اور رزاق کا تعلق ہے, اور سوتے ہوئے بھی اللہم بسمک اموت واحیا کا تعلق ہے, اور اسی طرح سے دوسری چیزیں ہیں. تو میں اور آپ اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی ایک خاص رنگ میں نہیں دیکھ سکتے, اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنا زیادہ اس کو ہم محسوس کریں گے, اس کی شیرینی کو اتنا زیادہ محسوس کریں گے. اب ہم دیکھیں گے لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اصلی نام ہے ذاتی نام وہ کیا ہے؟ اللہ. آپ دیکھیں کہ اس کا تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے گا. جیسے آپ کا میرا ایک اپنا اصلی نام ہے جو کہ ہم بولتے ہیں, اور ہمارے عزیز رشتہ دار, ہمارے ماں باپ ساتھی ہمیں بچپن سے اسی نام سے جانتے ہیں. لیکن زندگی میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نام زندگی میں انسان کو کبھی اس کی کسی عادت کی وجہ سے, کبھی اس کے کسی تعلق کی وجہ سے نئے بھی مل جاتے ہیں, لیکن جو اصلی نام ہے وہ کبھی نہیں بدلتا. بالکل اسی طرح سے کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ بہت سارے ہیں, لیکن ایک نام جو لفظ اللہ ہے یہ کبھی نہیں بدلتا. اور یہ ایسا خوبصورت نام ہے, میں اگر صرف آج اگر 2 گھنٹے اسی ایک نام پہ بات کروں تو مجھے یقین ہے اس بات کا کہ پھر بھی اس میں سے بہت ساری باتیں رہ جائیں گی. لیکن ہمارا مقصد اس وقت کوئی بہت سارے دلائل جمع کرنا نہیں ہے. اس وقت ہم اپنے دل کی بند کھڑکیوں کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا لفظ تعلق اللہ تعالیٰ سے, اللہ سے جڑ جائے. اگر آپ دیکھیں تو لفظ اللہ روٹ الہ سے ہے, الہ جس کو بولتے ہیں. الہ کے ساتھ جب ال لگ جاتا ہے نا تو الہ بن جاتا ہے. آپ کو لکھنے میں دقت ہے تو تھوڑی سی لائٹس پلیز آپ کھول دیجئے ان سب کے لیے. اس سے دو نام ہیں, دونوں کو اکٹھا ہی کر لیجئے, الہ اور الہ. الہ کا لفظ جو ہے وہ ذات جو حیران کر دے, وہ ذات جس کو پوجا جائے. اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو دن رات آپ کو مجھے اپنی ذات سے, اپنے کمالات سے حیران کرتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بعد ایک انسان کبھی بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں رکھ سکتا. یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کا میرا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے. اس نے مجھے آپ کو پیدا کیا, روزی روٹی دیتا ہے, اور وہ وہی ہستی ہے کہ جس کے آگے سب جھکتے ہیں. دیکھیے لفظ اللہ اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا. باقی نام اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ کچھ حیثیات سے انسانوں کے ناموں میں بھی بدلے ہیں, بدل سکتے ہیں, رکھے جا سکتے ہیں, لیکن لفظ اللہ کسی کو آج تک نہ نمرود کو, نہ فرعون کو, نہ حامان کو, نہ شداد کو, بڑے بڑے متکبرین گزر گئے, کسی کو اللہ نے یہ جرت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگائے. فرعون نے بھی خود کو انا ربکم الاعلا کے نام سے موسوم کیا تھا, رب کہلاتا تھا لیکن اللہ نہیں کہلا سکا. پھر آپ دیکھیے قرآن کا آغاز ہے بسم اللہ, 7 نام اللہ کے. پہلا لفظ ہے اللہ, اور قرآن پاک کا آخری جملہ, آخری سورت قل اعوذ برب الناس کے اندر کیا آتا ہے؟ الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یعنی شروع سے لے کر آخر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, جی اب آ گئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جب تعلق جڑتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہستی کتنی بڑی ہے, وہ ذات کتنی بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام اپنی جگہ پہ یونیک ہے. پھر اس نام کی ایک اور خوبی نوٹ کیجئے گا کہ کوئی حدیث کسی دوسرے کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتی جب تک اس میں لفظ اللہ نہ آئے. تھوڑی سی لائٹ کھولیے پلیز. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آتا ہے کہاں؟ کوئی حدیث آپ کھولیں, کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لفظ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آ جاتا ہے. پھر یاد رکھیے کہ لفظ اللہ جو ہے اسی سے سارے نام پھوٹتے ہیں. یعنی جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ناموں کا احصا کرنے کی, تو یہ نام جو ہیں یہ سارے کے سارے لفظ اللہ ہی سے پھوٹتے ہیں. پھر آپ دیکھیے قرآن کا آغاز بسم اللہ سے, سورۃ فاتحہ کا لفظ الحمدللہ سے ہے. پھر آپ دیکھیے 4 معروف اذکار ہیں جو ہم دن رات میں پڑھتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, چاروں کے اندر لفظ اللہ موجود ہے. پھر آپ دیکھیے صبح و شام کے اذکار دیکھ لیجئے, تو ہر نام کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کو لفظ ملے گا اللہ. سب سے بڑی بات ہے غموں سے نجات کا نسخہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. غموں کا نجات بھی ہے تو لفظ اللہ کے ساتھ ہے. کوئی چیز گر جائے تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو اٹھا لیجئے, یہ اللہ کا حکم ہے. جسم میں درد محسوس ہو تو بسم اللہ کہیں, ایک صحابی تھے، ان کو جنگ میں تیر لگا، ان کے منہ سے سی کی آواز نکل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سی کی بجائے لفظ اللہ کہتے یا بسم اللہ کہتے تو فرشتے آ کر ان کو ایسے اٹھا لیتے کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے. اللہ کا لفظ قدیم ترین تہذیبوں میں بھی موجود تھا، جو اولڈ سکرپچرز تھے جن کو آپ پرانے صحیفے کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی نام موجود تھا، اور آج کی بائبل میں بھی یہ نام موجود ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ لفظ اللہ مکہ والے اس کو پہلے سے جانتے تھے. آپ 20ویں پارے کے ابتدائی آیات دیکھیے، امن خلق السماوات والارض، ہر جواب میں وہ کیا کہتے ہیں، فسیقولون اللہ. تو لفظ اللہ لوگوں کے لیے نیا نہیں تھا، الرحمن کے لفظ سے تھوڑی سی ان کو اجنبیت تھی لیکن موجود تھا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لفظ اللہ جب آپ کہتے ہیں تو یہ کیا ہے، وہ ذات جو تمام کمالات کو جمع کرنے والی اور تمام نقائص سے پاک ہے. سیدھی سی بات ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ سب کچھ مجھے آتا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے. اور آپ دیکھیں لفظ اللہ سینے میں سے نکلتا ہے، ہاں یہاں دیکھیں اللہ اللہ، یعنی جو مخارج ہے نا، ہونٹ، زبان، حلق، ادھر سے ادنا اقصى حلق، سب سے نیچے کا حلق ہے، جو نیچے کا مخرج ہے، جو دل کے بالکل قریب ہے، اور آپ لفظ اللہ میں اس ہا کو محسوس کر کے دیکھیے کہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق انسان کا جڑتا ہے. پھر آپ دیکھیے، ہونٹ بند کیجئے، آپ سب یہ پریکٹس کر کے دیکھ سکتے ہیں، بولیے ذرا لفظ اللہ منہ میں بولیے. میں نے کئی دفعہ بولا، اللہ بولنے کے لیے ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھیے الف لام لام ہا، کوئی مخرج ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتا، نہ اس میں با ہے نہ اس میں میم ہے. کہنے والوں نے کیا کہا کہ اللہ کہنا بندے کا اتنا بڑا راز ہے کہ ساتھ بیٹھے کو پتہ نہیں چلتا. ہاں محمد کہیں گے تو ہونٹ ہلیں گے، آپ ہونٹ بند کیے ہوئے نہیں. کیا پیارا کلام ہے، کیا شیریں کلام ہے، ایسے لگتا ہے گرمیوں کی دوپہر میں ٹھنڈا پانی ہونٹوں کو لگ گیا. جس ذات کا یہ نام ہے اس کی بڑائی کیا، اور اس کے بولنے میں یہ کلمہ کیا، اور کانوں میں رس کھلتا ہے اللہ. اب دیکھیے اوپر اللہ، کوئی لفظ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لکھنے میں نیچے نہیں جاتا، الف لام لام ہا، کہنے کی باتیں جو مرضی کہہ لیجئے. حقیقت یہ کہ جس کو اللہ سے محبت ہے اس کے کانوں میں رس کھل رہا ہے اس کو سن کر، اس کا دل اس نام کو سن کے دھڑکنے لگتا ہے، اور دلوں پہ نقش ہوتا ہے یہ نام، ضمیر کے اندر ایک ہلچل مچتی ہے. اور حقیقت ہے کہ اللہ سے پیار کرنے والوں کے تو خون میں رچا بسا ہے یہ لفظ. ہم اللہ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں، ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اس کی پناہ طلب کرتے ہیں. کسی سے خوف آ گیا، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے لگ گئے. پھر آپ دیکھیں اس کی عظمتوں کی دہائی دیتے ہیں، سبحان اللہ ہی. پھر آپ دیکھیں اس کی بڑائی سے ہم ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس کی صفات ہے. اور جب آپ نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر تو نبی پر درود بھی نہیں بھیجا جا سکتا، باقی باتوں کو تو کیا کہنا. پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی پیدائش، اس کے بولنے کی طاقت، اس کا علم، اللہ کی تعریف بیان کرنے اور اس کی بزرگی کو بیان کرنے کے لیے ایک جملہ لکھ لے جائے، اللہ نے آپ کو مجھے زبان کیوں دی تاکہ ہم لفظ اللہ بولیں، اللہ نے آپ کو مجھے کان کیوں دیے تاکہ ہم لفظ اللہ سنیں، اللہ نے آپ کو مجھے آنکھیں کیوں دی تاکہ ہم اللہ کے راستوں پہ چلے. اس سے زیادہ اور کس کی تعریفیں ہوں گی، اس سے زیادہ مدح کے قابل کون ہوگا، اس سے بڑھ کر بزرگی کے قابل کون ہوگا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کتنے غافل ہیں وہ لوگ جو اس نام سے اور اس ہستی سے دور رہ کے جی رہے ہیں، ان کی زندگیاں آج کڑوی کسیلی ہو گئیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمیں کس کی ذات میں پناہ ملے گی اور کس کا رحم، کس کی قدرت ہمیں چاہیے. اور اللہ وہ تھا جو تب تھا جب کوئی بھی نہ تھا، اور تب بھی ہوگا جب کوئی بھی نہ ہوگا. پھر آپ یاد رکھیے کہ لفظ جو علیہ ہے نا، علیہ لفظ ہوتا ہے اصل میں، اس کو لام کی زیر سے پڑھیں تو اور معنی ہے، لام کی زبر سے پڑھیں تو اس کے کوئی اور معنی ہے. گرامر کو چھوڑ دیجئے، ڈکشنری کو چھوڑ دیجئے، لیکن تین چار معنی لکھ لیجئے لفظ الہ کے، عقل تو یہیں بند ہو جاتی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میموری تو ادھر ہی بلاک ہو جاتی ہے، اس سے اگلے نام سننے کی تو طاقت کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. تو لفظ الہ میں سب سے پہلا معنی کیا ہوتا ہے، جس کی طرف حفاظت، مدد اور سکون کے لیے سب رجوع کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یسلہ من فی السماوات والارض، हर एक सवाल करता है उसी से जो कोई आसमानों और ज़मीन में। पूछिए आपकी मेरी हिफाजत कौन कर सकता है, हमारी मदद कौन कर सकता है, हमें सुकून कौन दे सकता है, हम किसकी मदद मांगते हैं। तो पहला मानी जिसकी तरफ सब है, और याद रखिए इसमें जानदार और बेजान, जिंदा और मुर्दा, हर हस्ती को अल्लाह ही की तरफ आकर सुकून मिलेगा। दूसरा मानी इस लफ्ज़ इलाह में आता है बुलंदी का, बुलंद, सबसे बुलंद। अल्लाह ताला फरमाते हैं यरफ़ुल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला बुलंद करता है उन लोगों को जो ईमान लाए तुम में से, और जिनको इल्म दिया गया उनके तो दर्जे ही बड़े बुलंद हैं। तो यहाँ अल्लाह की तरफ से रफ़त का मानी है। तो पहली ज़ात, पहला मानी क्या हुआ लफ्ज़ अल्लाह में, जिसकी तरफ सब रजू करें हिफाजत मदद तहफ़ सुकून के लिए। दूसरी बात बुलंदियों का मानी, जो सबसे बुलंद है सबसे ऊपर है। तीसरा मानी लफ्ज़ इलाह में होता है वो ज़ात जो हैरान कर दे, अमेज़्ड बाई। मैंने इस पूरी सीरीज़ का नाम अमेज़्ड बाई सीरीज़ रखा इस सोच के साथ कि अमेज़्ड बाई अल्लाह, अमेज़ बाय रहमान, अमेज़ बाय रहीम, अल्लाह के हर नाम पे इंसान हैरान हो जाता है, कुर्बान होने को दिल करता है। हकीकत यह कि हमारे इर्द गिर्द जो कायनात बिखरी हुई है इसको देखें तो बंदा तो हैरान ही रहता है। और कभी आप आयात अनफुस देखिए तो आपके अपनी ज़िंदगी में कितने हैरान कन वाक़ात आए। कई दफ़ा मौत के मुँह से आप बचे, टूटते हुए घर जुड़ गए, जुड़ा हुआ घर टूट गया, बच्चा होना नहीं होना नहीं, बुढ़ापे में अल्लाह औलाद देता है। हर बंदे के साथ दिन रात अल्लाह ताला ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है कि अगर वाकई शौर इख्तियार करे तो वो हैरान हो जाए। और फिर चौथा मानी होता है इलाह का कि वो ज़ात जिसकी इबादत की जाए, जो डिज़र्व करे इबादत को। आप देखिए, आप जिसके साथ ये सब कुछ होगा, तो आप और मैं, अगर इनको मैं चार मुख्तलिफ मानों में अरबी में बोल दूँ तो शायद कुछ लोग तो लिख ही सकें, अलमाबूत, अलमलजा, अलमफ़ज़ून इलई और अलमहबूब। माबूद जिसकी इबादत की जाए, अलमलजात जिसकी तरफ पलटा जाए, पनाह तलब की जाए खौफ और गम में, और अलमफ़ज़ू इलई घबराहट में जिसकी मदद ली जाए, और अलमहबूब जिससे मोहब्बत की जाए। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला का ये नाम, असली नाम अल्लाह है, हम तो हमेशा कहते हैं अल्लाह अलगफ़ूर है, रहीम, अलकहार है, ये क्या। तो याद रखिए कि अल्लाह की जो सिफ़ात है, मैंने पीछे आपको तीन तरह से अल्लाह के नामों का बताया ना, अफ़ाल, उसकी सलाहियतें और उसके ज़ात। लफ्ज़ अल्लाह के लिए अल्लाह को कुछ नहीं करना पड़ता, अल्लाह कुछ भी ना करता ना तो वो अल्लाह मौजूद था। फिर आप देखिए कि जो बाकी नाम है, मसलन आप देखिए कि अर्रहमान अर्रहीम है, अगर अल्लाह ना होता तो अर्रहमान ना होता, अगर अल्लाह ना होता तो रहीम ना होता, अल्लाह ना होता तो समी और अलबसीर ना होता। और अल्लाह सुबहान ताला आप देखिए कि हर तरह से हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात है, आज मौका मिला तो एंड पे थोड़ी सी बात करूँगी इसमें आज़म की भी, तो इसमें आज़म में भी बाज़ लोग कहते हैं लफ्ज़ अल्लाह ही इसमें आज़म है, इस्मुल्लाह अलाज़म के लफ्ज़ आते हैं हदीस में। बाज़ कहते हैं अल्हय्युल क़य्यूम है, बाज़ कहते हैं अलहा है, बाज़ अर्रहमान को भी कहते हैं। और हदीस में आता है कि जिसने इसमें आज़म से दुआ मांगी अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करेगा। फिर आप देखिए बोलने में कितना हल्का, अल्लाह, सॉफ्ट लग, ठीक है हम, और अल्लाह ताला के लिए लाम जलाल है, सिर्फ लाम हमेशा नीचे जाता है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं ना अल्लाह अल्लाह, ऐसे मुंह भर के पढ़ा जाता है, महारज पढ़ने में बड़ा सॉफ्ट है, लेकिन जब लफ्ज़ लामे जलाला के साथ आता है तो ऐसे लगता है जैसे सीने के अंदर हरकत आ गई। और कहते हैं कि कुरान पाक की 33 आयात लफ्ज़ अल्लाह से शुरू होती हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आयतुल कुर्सी की एक मिसाल लिख लीजिए, और कुरान पाक की एक सूरत जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह, आपको ज़रूर आना चाहिए, हम में से हर एक को बताना चाहिए, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम याद रहता है। अगर नहीं सुना तो قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله सूरत मुजादिला 28वें पारे की पहली सूरत, आज जाके देखिएगा, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह है। फिर आप देखिए लफ्ज़ अल्लाह क्या खूबसूरत नाम है। आप लफ्ज़ अल्लाह लिखिए अपनी कॉपियों में, अलिफ लाम लाम हा, एक एक लफ्ज़ गिराते भी जाएंगे ना फिर भी मानी है। अलिफ हटा देंगे तो लिल्ला, अल्लाह के लिए, अगर आप बीच में से एक लाम हटा दें तो इलाह बन गया जो असल लफ्ज़ था। फिर आप देखिए कि अलिफ लाम लाम दोनों हटा दें तो हू रह गई ज़मीर, यानी लोग कहते हैं कि इसमें से एक नाम भी गिरा दो, इसका एक एक लेटर भी गिरा दो, ये अपनी जगह पूरा एक मुकम्मल नाम है। اور یاد رکھیے یہ وہ اللہ جس کے نام پہ سوتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اور یہ وہ ہستی ہے جس کے نام پہ اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، اور یہ وہ نام ہے جو گر جائیں تو کہتے ہیں بسم اللہ، یہ وہ نام ہے جب کوئی پیارا لگے تو کہتے ہیں ماشاء اللہ، یہ وہ نام ہے جس پہ اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو کہتے ہیں انشاءاللہ، اور اپنا گناہ یاد آ جائے تو کہتے ہیں استغفراللہ. محسوس کیجئے یہ وہ ہستی ہے جس کا کلام آپ یہاں پڑھنے آتے ہیں، وہ ہے جس کے نام پہ آپ یہاں خدمت کرتے ہیں. میں کہتی ہوں انسان تو اپنے آپ کو مٹی میں ملا کر اپنے ہی پاؤں کے نیچے مسل دے تو بھی بات چھوٹی ہے، جب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائیوں کا پتہ چلتا ہے. اور یاد رکھیے جو اس کو مانتے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے سبھی اس کو پوچھتے ہیں، حقیقی معبود ہے، جھوٹا معبود نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو لفظ اللہ کی سمجھ آ گئی پھر اس کو ہر بات سمجھ آ جائے گی. اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے. یاد رکھیے ہر نبی نے اسی بات کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت نوح سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی یہی دعا تھی. اور یاد رکھیے اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کی محبت کے بغیر روحوں کو سکون نہیں ملتا، جس کے ذکر سے غافل دلوں کو قرار نہیں ملتا، اور عقلیں اس کی معرفت کے بغیر پاکیزہ نہیں ہو سکتی، اور اس کی توفیق کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے. آپ اللہ کو کیا سمجھے تھے؟ یہ تو بہت کچھ نکل آیا اور ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا. اتنا کچھ ہے اللہ کے اس لفظ میں. اللہ وہ ہے جس کے آگے چہرے جھک جاتے ہیں، جس کے آگے آوازیں پست ہو جاتی ہیں. اللہ وہ ہے کہ جس کے آگے کائنات کی ایک ایک چیز کانپتی ہے. زمین و آسمان کے موجود فرشتے، بڑے بڑے فرشتے اور جنات اور ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے آگے یوں حکم کی منتظر کھڑی ہے. اللہ وہ ہے کہ جس کے آگے زمین اور آسمان کھڑے ہیں، جس کے حکم پہ ایک سیکنڈ میں رکنے کو تیار ہیں اور ہلنے کو تیار ہیں. اور اللہ وہ ہے کہ جس کے حکم کے منتظر اسرافیل ہیں کہ کب کن کہہ کر اللہ حکم دے فیکون، اور یہ دنیا کی ساری بساط الٹ دی جائے. اتنی بڑی ہستی. اور اللہ وہ ہے جو سینوں میں پوشیدہ خیالات کو بھی جانتا ہے. اللہ وہ ہے جس کے لیے ماضی کا اور حال کا اور مستقبل کا کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کوئی اوپر سے دیکھ رہا اور اس کو ساری طرف سے ایک ہی طرح کی چیز نظر آئے، اللہ کو ہر چیز نظر آتی ہے. اور حقیقت ہے کہ اللہ انسان کی خطاؤں کو معاف کرنے والا، اللہ ہے جو رحمت دے رہا ہے، اللہ ہے جو گناہوں کو بخش رہا ہے. وہ اللہ جس کی قربت، نرمی اور محبت کے بغیر دل زندہ ہو ہی نہیں سکتے. وہ اللہ کی ذات ہے کہ حکم نہ دینا تو کوئی گمراہ شخص ہدایت پہ نہیں آتا. اللہ کے نبی ہر خطبے سے پہلے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ جسے تو ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے، اور جسے تو ہدایت نہ دے وہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے جس کو سمجھانا نہیں پڑتا وہ اللہ ہے، جس کو بتانا نہیں پڑتا وہ اللہ ہے. مصیبت ٹلتی نہیں جس کی رحمت کے بغیر، وہ اللہ ہے. کسی کام کا آغاز نہیں ہوتا اس کے نام کے بغیر، کوئی پورا نہیں ہوتا اس کے بغیر، کوئی مدد نہیں کرتا اس کے بغیر، قسمتیں نہیں جاگتی اس کے جگائے بغیر. اس کی محبت اور معرفت کے بغیر زندگی پھیکی ہے، اور اس کے دیدار اور اس کے خطاب سے بغیر جنت بے مزہ ہے. یاد رکھیے جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار، اللہ کا، اللہ سے کلام. جنتیوں کو جنت کی ہر نعمت ہیچ لگے گی، کہیں گے اللہ ایک بار پھر اپنا دیدار کرا دے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی ہستی وہ ہے کہ جس نے ہم سب کو ایسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کہ جیسے اس ہوا نے گھیرا ہوا ہے، اور اس سے بھی بہت بڑی بات جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یاد رکھیے اللہ وہ ہے کہ جو اپنے ایک پرندے کو حکم دیتا ہے اور جا کے وہ بابیل کے لشکروں کی صورت میں ابرہا کے لشکروں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. یہ اللہ کی طاقت تو دیکھیے. اور اللہ وہ جو ایک مچھر کو نمرود کے ناک میں ڈالتا ہے اور کئی سال تک وہ تھوڑے برسا کے آخر اسی سے مر جاتا ہے. اللہ کے لیے کسی دشمن کو، کسی کافر کو مسلنا اتنا بھی مشکل نہیں جتنا آپ راکھ کو لے کے مسل دیں. دنیا کے کفار، مشرک، منافق، فسادی، خراب کرنے والے کام، ظلم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ایک اشارہ کن کے محتاج ہیں. وہ زمین کے اوپر کی بجائے کئی فٹ زمین میں چلے جائیں. اللہ تو وہ ہے جس نے قارون کو زمین کے اندر ڈال دیا. آپ کیا سوچتے ہیں اللہ بے بس ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ اپنے مسلمان کی مدد نہیں کر سکتا؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کی امت کو رسوا کرتا ہے؟ آج اللہ سے زیادہ ہم دوسروں سے ڈرتے ہیں. آج ہماری اللہ سے زیادہ نظریں اور امیدیں کسی دوسروں کی، اللہ سے زیادہ خوف دوسروں کا ہے؟ اور یاد رکھے، اللہ وہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی، اور سب بحل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو سب بحل اللہ، مسبحات کی ساری صورتیں پڑھ لیجئے، ایک ایک صورت بتا رہی ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے آگے جھکی ہوئی اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی مملوک ہے، کوئی اس کے آگے جھک نہیں سکتا اور کوئی سرکشی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو حکم دے، پہاڑ چلنے لگ جائیں، اور اللہ اگر آسمان کو حکم دے تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے. اور اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے کہ تمہیں زمین گڈ لے کر ڈگمگا نہ جائے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے، اور اس لیے کہ تم اپنے منزلوں پہ پہنچو. سورہ نحل تو پڑھیے، آپ کو اللہ کا تعارف لینا ہے، کیسے رات کو دن پہ لپیٹتا اور دن کو رات پہ. یاد رکھیے، غلبہ اس کا، طاقت اس کی، عظمت اس کی، بڑائی اس کی، سلطنت اس کی، بادشاہت اس کی، فیصلہ اس کا، قوت اس کی، تعریف اس کی، پاکی اس کی، اور کیا لینا ہے؟ آپ اپنے آپ کو بھی اس میں کہیں ڈال لیں، میں بھی اس کی، تو بھی اس کی، ہماری اولاد بھی اس کی، ہمارے گھر بھی اس کے، ہماری گاڑیاں بھی اس کی. اتنی شان والا رب، اتنے کمال والا رب، اتنی قابل فخر ہستی، اس کی بادشاہی کے آگے دنیا کی بادشاہیں حقیر، اور اس کی ہستی کے آگے دوسروں کا کوئی مقام نہیں ہے. لیکن وہ رب کہتا ہے کہ آؤ، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس پہ رحمت لکھ لی. پھر اللہ کو پہچاننا تو ایک اور اینگل سے دیکھیے کہ اللہ وہ ہے جس کے نور سے آسمان و زمین روشن ہے. اللہ نور السماوات والارض، اس کی ذات بابرکت سے اندھیری راتوں میں روشنیاں اور اندھیری زندگیوں میں روشنیاں آ جاتی ہیں. اس کی ذات برکت عالی، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی، برکتوں والی ہستی. جس چیز کے ساتھ لفظ اللہ لگ جاتا اس میں برکت. جس شہر میں اترا وہ مکہ مکرمہ، جس نبی کے ساتھ اترا اس کو اللہ نے محمد نبی کہہ دیا. آپ دیکھیے اللہ کے نام کی برکت کتنی ہے، وہ اللہ کی برکت نہیں ہے، تبارک قسم ربی کا، اللہ کے نام کی برکت. اللہ کی برکت کو تو کوئی سمیٹ نہیں سکتا، اس کو تو کوئی سنبھال نہیں سکتا. اور اللہ کون ہے؟ وہ ہے جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، نہ وہم و گمان اسے پا سکتے ہیں. زمانے میں کیا ہو رہا ہے، بڑے سے بڑے حادثے ہو جائیں، اس کی ذات پہ ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہوتے. صفات بیان کرنے والے اس کی صفات بیان نہیں کر سکتے. پہاڑوں کے ذرے ذرے سے واقف، سمندروں کی تہوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا، بارش کے قطروں کو گنتا، درختوں سے گرنے والے پتوں کی تعداد کو جانتا، اور رات دن میں جو چیزیں اترتی ہیں ہر ایک کو وہ جانتا ہے. کہ اس جیسا لیسا کم اسلی ہی شیئن. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ وہ ہے جو صبر والوں کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ وہ ہے جو قدردان ہے. کان اللہ شاکرن علیما، ہر صفت کے ساتھ لفظ اللہ آئے گا تو صفت پوری ہوگی. اور اللہ وہ ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور اللہ وہ ہے جو پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المتطہرین، اور اللہ وہ ہے جو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ وہ ہے جو سخاوت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ خود بھی سخی ہے، اور وہ حیا والا ہے اور حیا والوں کو پسند کرتا ہے. اور اللہ وہ ہے جو ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پت ڈالتا ہے. اور اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ اللہ وہ ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. یہ جتنی باتیں بول رہی ہوں نا، یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا، یا حدیث کے لفظ ہیں، اپنے پاس سے نہیں بول رہی. یہ صرف وہ مجموعہ ہے جو جمع کر لیں آپ اللہ کی قرآن اور حدیث میں جو صفات آئی ہیں، تو آپ گن نہیں سکتے، آپ تھک چکے ہوں گے سن سن کے. لیکن حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بوڑھا سفید بالوں والا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کو عطا نہ کروں. اور حقیقت ہے کہ اللہ وہ ہے جو جوانی کی عبادت کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ معاف بھی کرتا ہے اور معافی کرنے دینے والوں کو پسند بھی کرتا ہے. اور اللہ وہ ہے جو دلوں کو بدلتا ہے، پتھر دلوں کو نرم دل کر دیا، عمر جیسے شخص کو اسلام کی دولت دی کہ ان کا دل اللہ کے نبی کی طرف جھک گیا، اور سب سے بڑی ہستی وہ ہے اللہ جو کون ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو یہ حکم دیتا ہے لوگوں میری رحمت سے بے مایوس نہ ہونا، تم نے کر لیا زیادہ، الذین اسرفوا علی انفسہم، تو آؤ پھر میری طرف آؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اس کی وسعتوں کے آگے سمندر چھوٹے. میں سوچ رہی تھی بیٹھ کے، میں نے کہا سمندر کی کوئی انتہا ہے؟ سوچیے حضرات، دنیا کے سات سمندر ہی دیکھ لیں، گلوب کے اوپر دیکھیں آپ کو 80% جگہ پہ پانی دکھے گا. جب سمندر کی انتہا نہیں تو سمندر کو پیدا کرنے لے رب کی کیا انتہا ہوگی؟ تو یہ تو بس کوزے میں دریا کو بند کرنے والی بات ہے جو ہو نہیں سکتا. میرا علیہ نماز کا وقت ہے، انشاءاللہ نماز کے لیے اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جائیں، اور واپس دوبارہ کل کی طرح ہم ملتے ہیں. وہ دے دیجیے. جی
اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة الا بالله
الله اكبر الله اكبر
الله اكبر الله
لا اله الا الله
لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة. آپ نے نوٹ کیا کہ اذان میں کتنی دفعہ لفظ اللہ ہے؟ میں بھی یہ سوچ رہی تھی، شاید آپ کی بھی توجہ گئی ہو. یقین کریں کہ ہم لفظ اللہ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، احصا کرنا بہت ناممکن ہے. آپ سوچیں کہ ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا، بہت کچھ کہہ دیا، اور میں اتنی تیز بول رہی تھی، آپ تو لکھ ہی نہیں پا رہے. یہ لکھنے والی باتیں کوئی نہیں ہیں، یہ محسوس کرنے، میں کوئی دیکھ کے پڑھ رہی ہوں. آپ بھی دل سے پوچھیں، جس بندے کا دل اللہ کی رحمتوں کے اندر ڈوبا ہوگا نا، اس کے دل سے یہ باتیں نکلیں گی. اور اگر اللہ تعالیٰ کی کو پہچان گئے نا، تو پھر یاد رکھیے کہ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا یہ شکوہ سچا دکھے گا کہ لوگوں نے اس کی قدر کا وہ حق ہی نہیں ادا کیا. اللہ تو اس کائنات کی جان ہے، اللہ تو روح ہے، اللہ کے بغیر تو کائنات کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا دسواں حصہ بھی نہیں گزر سکتا. اللہ نہ ہو تو کیا ہو؟ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ایک دعا ہے کہ اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے، اللہ اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کیسے ہوتی. تو یہ دعائیں، اور یقین کیجئے اگر آج آپ حسن المسلم کی دعاؤں کا شروع کر دیں پڑھنا، پہلے صفحے سے، رات سوتے اٹھتے جاگتے تہجد پھر مسجد جانا، ترتیب اس بک کے اندر، ایک ایک دعا پہ غور کر کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کون ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ آنکھیں ترس رہی ہیں اس رب کو دیکھنے کے لیے. اور کبھی آپ کو عربی بک پڑھے نا، تو آپ کو پھر سمجھ آتا ہے، ایک ایک لفظ میں اللہ کا تعارف ہے، پھاڑنے والا، توڑنے والا، کاٹنے والا. ہمیں بیچ میں اپنی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، موقع ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. اتنے اس کے خوبیاں، اتنے اس کے صفات ہیں، اتنا کچھ ہے کہ جس کے بارے میں سوچتے نہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کوئی ہستی جب بہت بڑی ہوتی ہے نا، تو ظالم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کتب علی نفسہ رحمہ، دنیا میں لوگ کہتے ہیں سپر پاور، وہ سپر چھوڑیے، سپر سپر سپریم پاور ہے، لیکن کتنا پیار کرتا ہے. دنیا والے جب بہت بڑے ہوتے ہیں تو دور دور, دور رہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اس بائی سالہ کے بعد ہی انی فائنی قریب، وہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ چیزیں ہیں سیکھنے کی. کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھتے ہیں نا تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم کیا کریں، تو ہم یہ کریں کہ جو اللہ کی خوبیاں وہ اپنے اندر لائیں، جیسا اللہ ہے ویسا بننا چاہیں. اور اللہ نے اپنے بہت سارے اوصاف انسانوں میں بانٹے ہیں، کچھ عورتوں میں بانٹے، کچھ مردوں میں بانٹے، ہر ایک کو اللہ کی خوبیوں کو لانا چاہیے. جو اللہ کو پسند ہے وہ آپ کو پسند ہو، جو اللہ کو نہیں پسند وہ آپ کو نہ پسند ہو. اور جیسا اللہ کا بندوں سے معاملہ ہے نا، ویسے آپ کا میرا بندوں سے معاملہ ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے، اللہ وہ ہے کہ جس سے ایک بالشت آپ قریب ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ قریب ہوتے ہیں، اور اللہ وہ ہے جس سے آپ ایک ہاتھ قریب ہوں تو اللہ دو ہاتھ قریب ہوتے ہیں، اور چل کر جائیں تو وہ دوڑ کے آتا ہے، دوڑ کے جائیں تو وہ بھاگ کے آتا ہے. اللہ تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے کہ جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس کے اندر گنجائش بڑی ہے، وسعت بڑی ہے. اور اللہ وہ ہے جو رسی کو دراز کرتا ہے لیکن وہ انسان کو آخری وقت تک مہلت دیتا ہے، آخری وقت تک انسان کو دیتا ہے کہ آؤ تم خیر لے لو. اللہ تو وہ ہے جس نے شیطان تک کو مہلت دی ہوئی ہے، شاید توبہ کر لے، شاید اس کو موقع مل جائے. اور یاد رکھے، اللہ تو وہ ہے جو بندے کی ضروریات ہی نہیں خواہشات بھی پوری کرتا ہے. پہلے ہم نیڈس پوری کرتے ہیں پھر وانٹس پہ آ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے شرمندہ نہیں کرتا کہ پھر بڑھتے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ اور دے دے اور دے دے. یعنی وہ تو بندے کی چاہتوں کا خیال رکھتا ہے، وہ تو اس کی مرضی کا خیال رکھتا ہے. اور یاد رکھیے، جب اللہ کے نام پہ کوئی نکلتا ہے نا کچھ کرنے، اللہ لوہے کو نرم کر دیتا ہے، مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، اللہ راستے دریاؤں میں بناتا ہے. اللہ تو وہ ہے جس نے موسیٰ کے لیے راستے بنائے سمندروں میں، اللہ تو وہ ہے جو سلیمان کو ہواؤں میں اڑاتا تھا، اللہ وہ جس نے فرعون جیسے ظالم شخص کو پانی میں ڈبو دیا. آپ اللہ کو کیا جانے اور میں اللہ کو کیا جانے. وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جانا ہی نہیں، ہم نے تو بھی وہ چکھا ہی نہیں، وہ تو سوچا بھی نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا قرب دے دے، اور اللہ ہماری سوچ کو اپنے ساتھ جوڑ دے. ہماری ہر دھڑکن میں لفظ اللہ اللہ، ہر چیز میں لفظ اللہ. اس کو نہیں ناراض کرنا، اس سے دور نہیں جانا، اس کی بات ماننی ہے. سارے مانے تو مانے، دیکھیے اللہ تو وہ ہے جو مردوں کو جان ڈال دیتا ہے. سارے ڈاکٹر ایک لا علاج قرار دیتے ہیں، مریض لاغر ہے، آنکھیں پیلی ہو چکی، رنگت اڑ چکی، کہتے ہیں لے جاؤ اس کو، چار دن بچوں میں رہ لیں، اللہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ کے اللہ دوبارہ بھاگنے دوڑنے والا بناتا ہے. اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس نے ٹھیک ہو کہ پھر میری کرنی نافرمانی ہی ہے، کر دیتا. آپ کیا سوچتے ہیں اس پہ؟ چلیے جماعت کے لیے کھڑے ہو جائیے. آپ نے، میں نے ایک پرندے کا نام بہت سنا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ تمہیں سرحاب کے پر لگے، سنا ہوا کبھی؟ دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھنا ہے. یعنی آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں یہ بیسیکلی آیت ہے، لیکن جو برڈ ہے نا وہ سرحاب ہے. دیکھیے پھر بعد میں اس کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھتی ہیں.
قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
آپ میرے پاس کسی نے اس کی انفارمیشن کچھ بھیجی تھی، اس کو بند کر دیں، بعد میں شیئر کروں گی کہ اس کا ایک ایک پر کتنے ہزاروں کا بکتا ہے. اور یہ پورا پرندہ شاید 14 لاکھ روپے کے پاکستان میں. مجھے اگر انفارمیشن اس کی کہیں نظر آئیں تو میں آپ کو بھیجوں گی. صرف اس وقت یہ سارا کچھ دیکھ کر ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے، اس کی شان کتنی ہے. اور ہم اس کے نام پہ یہاں بیٹھ کر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. واپس انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کو سمجھنے کے بعد. اب انشاءاللہ تھوڑی سی مزید بات اس پہ کریں گے. صرف مجھے چند منٹ کے لیے چاہیے کہ آن لائن سے جو ساتھی سن رہے ہیں وہ بتائیے کہ ان کے لیے آواز ٹھیک ہے، چونکہ بیچ میں انٹرپشن ہو جاتی ہے. ادھر سے بھی تھوڑی سی اب خاموشی چاہیے ان کے لیے. لیکن آپ یہ سوچئے یہ ساری باتیں دیکھیے یہ تو ہوتی ہی رہیں گی, اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی وہ محبت جو ہونی چاہیے وہ پیدا نہ ہوئی تو پھر یہ سب بیکار ہے, اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا. یہ کوئی علمی باتیں نہیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے میرے عمل کو بدلیں, کیونکہ میں اور آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو اس چیز کے قابل کریں گے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں, اتنی ہماری ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. اب مجھے وہ دہرانے کو نہیں ضرورت مجھے لگتا ہے کہ کیا ملے گا اس سب کے ساتھ, لیکن اگر آپ میں سے کسی ایک نے بھی یہ کہہ دیا کہ آپ کی نماز کل کی زیادہ بہتر ہو گئی تھی آج کی نماز سے, تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اور جس دن آپ کی میرا اللہ سے تعلق بڑھ گیا نا, یقین کریں آپ کے میرے غم ختم ہونے کا وہ آخری دن ہوگا. ہم اللہ سے محبت نہ کر کے اور اس کی معرفت کو نہ پا کر اس کے مقام کو نہ پہچان کر کیا کرتے ہیں, اپنے لیے غم مول لیتے ہیں, ہماری نظریں دوسروں پہ لگی رہتی ہیں, فلاں یہ کر دے گا, فلاں کے اختیار میں ہے, بچے کو یہ کہہ دو, میرے شوہر کو کوئی یہ کہہ دے, ساری زندگی ہم انسانوں میں کھوئے رہتے ہیں اور ان سے کیا مانگتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں, کوئی نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ کا میرا تعلق مضبوط ہو گیا اس کے بعد پھر کوئی دوسری رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو مختلف قسم کی بیماریاں قلبی, روحانی, نفسیاتی, جسمانی, یہ ساری بیماریاں ہماری اللہ سے دوری کی ہیں. آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے گا کہ جیسے جسم میں کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے نا, کیلشیم کی کمی ہو تو کیا ہوتا ہے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کیلشیم کی کمی ہو تو ناخنوں میں سفید نشان پڑ جاتے ہیں, اور اگر آئرن کم ہو جائے تو آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں نا. ہم اپنے جسم میں اس قسم کی کمیوں کو محسوس کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے اللہ سے تعلق کی کمی ہمیں سر سے پاؤں تک بیمار کر دیتی ہے, پریشان کر دیتی ہے, اور اس طریقے کے حالات ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں کہ ہم سب نعمتیں پاس ہوتے ہوئے بھی مفلس ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو دل کی دوا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. تو جتنا زیادہ اس پہ اپنے آپ کو جمع کریں, جتنا زیادہ اس کے اوپر اپنے آپ کو غور کریں گے, آپ کہہ لیجئے کہ آپ نے اپنے لیے خوشیوں کا راستہ اس میں ہموار کر دیا. اب انشاءاللہ تھوڑا سا لفظ اللہ کے بعد ہم آگے چلیں گے, کیونکہ دل تو اس کو ہی چھوڑنے کو نہیں کر رہا, اور یہ اصل ہے, اسی میں سارے نام آ جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہم دیکھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی نام کا ہی اظہار ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمارا دل چاہے گا کہ ہم مزید کچھ چیزوں کو بھی سمجھیں. تو لفظ اللہ کو سمجھنے کے بعد, تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد, اگر ہم اس کے آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ کا نام رب, جس کو آپ کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جب ہمارے سامنے اپنے پورے کمال کے ساتھ آتی ہے نا, تو اس کا سب سے پہلا اظہار جو ایک انسان اس دنیا میں آنے کے بعد محسوس کرتا ہے وہ اس کے رب ہونے کا ہے. اور رب کہتے ہیں ذرے کو کمال تک پہنچانے والا, رب یوربی تربیتن, ایک بچہ کن مراحل سے گزر کر اس دنیا میں آتا ہے, پہلے تو اس کا وجود جو بنتا ہے اس کو ہی دیکھ لیجئے کہ اللہ ماں کے پیٹ میں کیا کیا شکلیں اس کی بدل دیتا ہے. کسی ماں کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کے اندر کیا آفت آئی ہوئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کی وجہ سے آپ اور میں جی رہے ہیں. یہ مائک ہے, جب سے لیا یہ اتنا ہی ہے, چھوٹا لیا ہوتا تو چھوٹا تھا, اس سے بڑا لے لیتے تو بڑا ہی رہنا تھا. چھوٹے کو بڑا کرنے کے بیچ میں بہت سارے مراحل ہوتے ہیں, مشینوں سے گزارتے ہیں, سانچے لے کر آتے ہیں, لیکن بے جان چیزیں بس ایک سانچے میں ڈھل جاتی ہیں اور دیٹس اٹ. کبھی نظروں کا کوئی شعبدہ کر کے چھوٹی چیز بڑی کرتی دکھا دیں, اس کو پھیلا دیں, وہ بھی دکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ کی ذات دیکھیے, بچے کو ایک پانی کی بوند سے گزار کر فیٹس میں بدلنے والا, ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں رکھ کر اس کو خوبصورت آنکھیں, کان, دل, دماغ دے کر اس دنیا میں ایک روتی آواز کے ساتھ بھیجنے والا رب. اور وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کروٹ نہیں بدل سکتا, ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا, ماں اگر اس کی گندگی دور نہ کرے تو بچہ گندگی میں ہی لپٹ کے مر جائے, بھوک لگ جائے تو پانی کا ایک گھونٹ نہیں مانگ سکتا, اور وہ بچہ پھر دو تین چار سال میں چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا ہلکا ہلکا کیسے انسان کے ساتھ بھاگنے لگ جاتا ہے. یہ ہے رب. قطرہ قطرہ آپ کو مجھے آپ نے قریب کرنے والی ہستی ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ اور میں اگر آج دنیا میں جی رہے ہیں نا, تو اس کی شان ربوبیت کی وجہ سے. اور لفظ رب کے اندر 6 لفظ ہوتے ہیں جو میں نے اس سال کے روح القرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین میں بتائے تھے, وہاں سے جا کے سنیے گا. یہاں نہیں بتا سکتی, اتنا ٹائم نہیں ہے. جب میں نے خود پہلی دفعہ وہ پڑھے تو میں حیران رہ گئی کہ ہم نے تو واقعی نام ہی سنا تھا. الموتی المونم, دینے والا, انعام دینے والا, تحفے دینے والا, کارساز ہے, مالک ہے, حفاظت کرنے والا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ خود محسوس کریں گے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جانتے رہتے ہیں نا, تو پھر آپ خود فیل کرتے ہیں کہ آج تک کچھ نہیں جانتے تھے. تو اگر اللہ رب نہ ہوتا نا, تو پیدا ہونے کے بعد بچہ 1 انچ نہ بڑھتا, ہمارا جسم بالکل نہ بڑھتا, ہمارا قد نہ بڑھتا, ہماری ناک, ہمارے جتنے ہم وجود سے دنیا میں جس وجود کے ساتھ آئے تھے اتنے ہی تھے. اور یہ رب ہے کہ جو مختلف مراحل سے گزارتا ہے, اور اس کے بعد پھر جب دنیا میں انسان آتا ہے تو بچپن پھر لڑکپن میں بدلتا ہے, لڑکپن کو اللہ تعالیٰ جوانی میں, پھر چڑھتی جوانی ذرا خوب جھڑتی ہے, تو پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر, اور پھر بڑھاپا, پھر ارزل عمر, اور اس کے بعد فاماتہو فاقبرہ, پھر موت کے مراحل سے گزار کر قبر میں ڈالنا. یہ سارے مراحل رب کر رہا ہے, تبدیلیوں والا رب کہہ لیجئے. رب وہ ہے جو لمحہ لمحہ آپ کی میری زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. آپ کے میرے جسم پہ بال تھے کچھ, کچھ نہیں تھے, پیدا ہوئے تو بال آنے لگ گئے, منہ میں ایک دانت نہیں تھا بچے کے. اور یہ اللہ کی ربوبیت کی شان ہے کہ بغیر دانتوں کے بچے کو پیدا کیا, ورنہ سوچئے ماں کا کیا حال ہوتا. اور جب بچے نئے نئے دانت رکھتے ہیں تو انگلی منہ میں ڈالو تو کاٹ دیتے ہیں. کیا پیارا رب ہے, جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ ساتھ پرووائڈ کرتا ہے. آپ کہتے ہیں نا گرم گرم دیتے ہیں, جب ضرورت پڑے گی میں ہوں نا ادھر, آپ کو کیا حق ہے, لے لیں گے, دے دیجیے گا, مل جائے گی آپ کو چیز. اللہ کی ہستی ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں جو ضروریات پڑتی ہے نا وہ پرووائڈ کرتا جاتا ہے. چھوٹا بچہ صرف دودھ پی سکتا ہے, کھا نہیں سکتا, دانت ہی نہیں دیے گا, ضرورت ہی کوئی نہیں, بس نگلو. اور رب ہے جو دنیا میں آتے ہی دودھ پلانا بھی سکھا دیتا ہے. کون ماں سکھاتی ہے بچے کو دودھ کیسے پیتے ہیں, یہ رب ہے. اس کو ایک ایک منٹ کی خبر ہے, اس کو تربیت ہے, اس کو پتہ ہے کہ رو رو کے سامان سر پہ اٹھا لو, کیونکہ ورنہ تمہیں ماں ڈاکٹر پہ نہیں لے کے جائے گی اور تمہارے پیٹ میں جو درد ہے وہ نہیں پتہ چلے گا اس کو. یہ بھی بچے کے اوپر اللہ کا پیار ہے, اللہ کی رحمت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ رب جو ہے انسان کی زندگی کے مختلف مراحل سے گزارتے گزارتے ہر دن ایک نئی شان ایک کام میں ہوتا ہے. اور جب انسان بڑا ہوتا ہے تو رب اس کے ساتھ ضروریات دوسری طرح کرتا ہے. جتنی مجھے حیرت, اللہ جانتا ہے 7 سال کی عمر میں دانتوں کے اتر کے دوبارہ لگنے پہ ہوتی ہے, اتنی کسی بات پہ نہیں ہوتی. اللہ کو پتہ ہے کہ مائیں دیں نہ دیں بچے میٹھا کھائیں گے, چاکلیٹ کھائیں گے. پہلے چینی گڑ شکر کھاتے تھے بچے, اب چاکلیٹ کھاتے ہیں. 7 سال تک وہ اپنے دانت ختم کر چکے ہوتے ہیں. یہ کون ہے جس کو پتہ ہے کہ یہ دانت جو ماں کے پیٹ سے لے کر نکلا اگر یا شروع میں آئے, اس کے ساتھ 70 سال تک جینا ہوتا تو 20 سال کی عمر میں سب کے دانت اترے ہوتے ہیں. یہ دانت بس چند سال ہی رہنے تھے, اللہ نے کہا جاؤ فرشتوں اس کے سارے جھاڑو اور پھر اس کے لے کر آنا. کیا اس کو بتانا پڑے گا کہ ہمیں یہ چاہیے, اور اس کو چھوڑ کر میں جی سکتی ہوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ضرورت بعد میں پڑتی ہے, خواہش بعد میں آتی ہے, چیز پہلے عطا کر دیتا ہے آپ کو. پھر آپ دیکھیے بچہ بالغ ہوتا ہے, 12-14 سال کی عمر, جذبے ابھرتے ہیں, خواہشیں ابھرتی ہیں, اور ماحول خراب ہو باہر کا تو وہ کام جو پہلے 12-14 سال کی عمر میں بھی نہیں شاید آتے تھے جذبے, اب 8-10 سال میں آتے ہیں. ذرا بچہ بڑا ہوا, پیوبرٹی کی بلوغت کی نشانیاں نظر آئیں, ماں باپ سے کہا چلو اب اس کی فکر کرو, بچی بڑی ہو گئی ہے اس کو اس کے گھر بھیجو, بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کا ذہن اچھا کرو, اس کو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں دے دو. یہ رب ہے جو ہر ضرورت کو پورا کراتا ہے آپ کی. اور آپ ذرا سے رب ہونے کی جو صفت ہے اس کو بڑھاپے میں تو دیکھیے, بچہ بوڑھا ایک برابر, ادھر بھی دانت نکلے ادھر بھی دانت نکل جائیں گے, ادھر بھی بچہ بات بات پہ روتا ہے ادھر بوڑھا بھی بات بات پہ روتا ہے, ادھر بھی دودھ ہی پیتا تھا اب آخری عمر میں بھی دودھ دلیا ہی کھائے گا, और इधर भी दूसरे उठा उठा के फिरते थे, उधर भी उठाना ही पड़ता है, उधर भी भूल भूल जाता था, उधर भी भूल भूल जाता है, इधर भी बड़बड़ बड़बड़ करता रहता था, उधर भी करता रहता है। ये रब की शान है कि जो एक इंसान को इन सारे मराहल से गुजार कर अपने पास फिर वापस वैसे ही ले आती है जैसे कि दुनिया में भेजा था। क्या अल्लाह की कुदरत को बयान करे इंसान कि वो रब जिसको रब बनाने के बाद बंदा कभी मायूस नहीं हो सकता। ये मत सोचिए कि अगर आप अपने रब पे नज़रें लगाएंगे और दुनिया में किसी से कुछ नहीं कहेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अल्लाह को सब कुछ पता है। और याद रखिए कि अल्लाह ताला तो अपने रब होने को इतना प्यार करते हैं कि कुरान की अक्सर दुआएं रब्बुना हैं। कहते नहीं 40 रब्बना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, हर नबी की दुआ में अक्सर रब्बना आता है। हदीस की दुआ में अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा ला मानी अली मा आतैत, और कुरान की दुआएं तो रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना। तो रब लफ्ज़ अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। रब कहकर पुकारेंगे तो वो जल्दी सुनता है और उसको लगता है कि मेरा बंदा जो है ये मुझसे नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा, कौन है इसका और कोई। फिर आप देखिए कि जब रब के ऊपर नज़रें लगती हैं ना इंसान की, तो फिर उसको दुनिया में कोई जचता ही नहीं है, उसका दिल ही नहीं टकता किसी चीज़ में। जिस तरह लफ्ज़ अल्लाह है ना अल्लाह के लिए, इसी तरह आप कह सकते हैं कि रब दूसरों के लिए बोला जा सकता है। रब्बतुल बैत कहते हैं घर की मालिक को, यानी औरत को। इसी तरह आप सूरज यूसुफ में रब का लफ्ज़ बादशाह के लिए पढ़ेंगे। जो भी किसी चीज़ का बड़ा होता है उसको रब कह लेते हैं, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह किसी के लिए नहीं आता। और रब हकीकी एक ही है और वो आपका मेरा रब है। फिर आप देखिए कि तौहीद की भी कुछ किस्में हैं ना। एक तौहीद अलूहियत है, वो लफ्ज़ अल्लाह में झलकती है, और एक तौहीद रबूबियत है कि अल्लाह रब है, पैदा करता है, पालता है, सब कुछ करता है, तो वो अल्लाह के लफ्ज़ रब में दिखती है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला के बारे में सोचते रह जाएं तो ज़िंदगी में कोई और काम करने का आपको वक्त ही ना मिले। इतने काम है अल्लाह की हस्ती के बारे में इंसान को जानने के मतलब कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। फिर आप देखिए कि रब लफ्ज़ के अंदर एक और भी चीज़ देखिए। फिरौन ने दावा किया था ना रब्बू को मुलाला, लेकिन क्या किया, लोगों को भटका दिया। रब लफ्ज़ जहाँ आएगा ना वहाँ अलहादी ज़रूर आएगा। रब जैसे आपकी मेरी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी करता है ना, जो आपको मुझे चाहिए खाने को पीने को, हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन चाहिए रब देता है, हमारे स्टमक को मैदे को खाना चाहिए रब देता है, हमारे गुर्दों के अंदर देखिए पानी चाहिए रब देता है, जब वो हमारी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी करता है ना, तो इसी तरह से फिर वो हमारी कौन सी ज़रूरतें पूरी करता है, वो हमारी नफ्सियाती ज़रूरतें भी पूरी करता है। कैसे, हिदायत देता है। इसीलिए इस दफ़ा जो सूरह फातिहा हुई थी ना रूहुल कुरान की, आप सुनिए, उसमें बहुत अक्स मिलेगा इन बातों का जो आज हो रही हैं। शायद मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट किस्म की तफसीर रूहुल कुरान में हुई है सूरह फातिहा की। एक एक लफ्ज़ के अंदर 10-10 लफ्ज़ हैं, लेकिन अगर आप देखें कि रब जो है वो आपके मेरे जो भी काम करते हैं ना, उसमें एक तो हिदायत देता है क्योंकि वो भी उसका काम है, उसी ने ये काम सिखाने हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि रब ही है जो आपको मुझे इंसानों में मिलना झुलना गुलना मिलना सिखाता है। रब जो है वो हिदायत के रास्ते आसान करता है। रब वो है जो गुनाह और सवाब का फ़र्क बताता है। और हकीकत है कि रब ना होता तो बंदे जानवरों की तरह इधर उधर भटक भुटक के निकल जाते, उनको पता ही ना चलता कि हमारी ज़िंदगी में आगे और लफ्ज़ क्या है, हमने और करना क्या है। तो करें क्या, अपने अंदर ये सिफत पैदा करें, क्योंकि अल्लाह के हर नाम के बाद आपको मुझे अपने लिए अमल की बातें भी तो लेनी है ना। तो मैं क्या करूँ, मैं भी लोगों को खिलाऊँ पिलाऊँ। रब जो खिलाता है ना, अल्लाह का लफ्ज़ रज़ाक होना राज़िक होना, वो भी रब ही के अंदर एक का एक परताव है। तो जब आपको अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत होती है ना, तो आप अल्लाह ताला के साथ इस तरह का ताल्लुक जोड़ते हैं कि जब रब सबकी तरबियत कर रहा है तो मुझे भी तरबियत करनी है। बचपन से एक रिसाले का नाम भी आपने पढ़ा होगा, तालीम व तरबियत। तालीम इल्म से, अल्लाह का नाम अललीम है। तरबियत का लफ्ज़ रब से है, तो दूसरों की तरबियत की कोशिश करें। सबसे पहले तो इंसान अपनी तरबियत करे, کیوں؟ ہر انسان کے اندر بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں، اور جب وہ ان کمی بیشیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو راستے میں بہت سارے روڑے ہوتے ہیں. ایک ایک روڑے کو ہٹاتے ہوئے انسان اگر اپنے حصے کا کام کرتا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا. پھر آپ دیکھیے کہ سورۃ ناس میں ایک لفظ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو رب لفظ وہاں آ گیا. اور اگر اس کا مادہ دیکھیں نا تو را اور بابا دیکھنے میں دو لفظ لگتے ہیں لیکن تین ہوتے ہیں، اور اس میں پرورش، تصرف، خبر گیری، حال کی اصلاح فرمانے والا، چار لفظ جب نکلتے ہیں نا تو اسی سے پھر بالا دستی، لیڈرشپ اور آقا اور آپ کے اوپر قبضہ رکھنے والا آتا ہے. ربیب کہتے ہیں اس لڑکے کو جو کسی کے گھر میں پرورش پائے. یعنی ایک عورت جب کسی مرد سے شادی کرتی ہے تو بعض دفعہ اس کے ساتھ بچے ہوتے ہیں پہلے شوہر سے، تو وہ بچے یعنی سوتیلے بچے جو ایک عورت کے ساتھ کسی مرد کے پاس آتے ہیں ان کو ربیب اور بیٹی کو ربیبہ کہتے ہیں. سورۃ نساء میں بھی یہ بات آتی ہے. رابا عربی زبان میں سوتیلی ماں کو کہتے ہیں، رابا، اور راب سوتیلے باپ کو کہتے ہیں. سمیٹنے اور جمع کرنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. عرب لوگ کہتے ہیں فلان یجرب الناس، مطلب یہ کہ فلان شخص لوگوں کو گھیرتا رہتا ہے، خبر گیری کرتا ہے، کفالت کرتا ہے. تو اب ذرا اللہ پہ لیں، اللہ آپ کی میری خبر گیری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے حال کی اصلاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میری آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میری کفالت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو کسی اور کے بس میں نہیں ڈالا. اور یہ جو آپ نے عرب ملکوں میں سنا ہوگا نا، امارات اور کویت میں جائیں تو رب العمل کفیل کو کہتے ہیں، یعنی جس کے بحاف پہ آپ کا ویزا لگتا ہے، تو وہاں لفظ ارباب بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو پھر آپ اپنے اوپر رکھ لیجئے کہ آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں. بحری جہاز کا جو کپتان ہوتا ہے نا، ہوائی جہاز کا تو پائلٹ ہوتا ہے نا، تو بحری جہاز کا جو کپتان ہے اس کو ربان کہتے ہیں، ربان چلانے والا، ہانکنے والا. مالک کو بھی رب کہتے ہیں. ابرہ جب مکہ کو ڈھانے آیا تھا، مکہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، تو عبد المطلب جو اس وقت کے سردار تھے تو ان کے بھی کچھ اونٹ لے کر چلا گیا. تو عبد المطلب جو تھے وہ اس کے واس لے گئے کہ بھائی مجھے میرے اونٹ واپس کر دو. تو ابرہ نے کہا کہ میں سمجھا کہ تم تو مجھے یہ کہو گے کہ یہ کعبہ کو چھوڑ دو، تو تم کیسے سردار ہو، تم تو ذاتی چیزوں کے لیے فکر مند ہو. سمجھ رہے ہیں، یعنی تم اتنی چھوٹی بات کرنے آئے، میرے دل میں تو تمہاری عزت ہی نہیں رہی. تو عبد المطلب کا وہ جملہ سنیے، کہتے ہیں مجھے کیا لگے، اونٹ میرے ہیں، مجھے ان کی فکر ہے، میں لینے آیا ہوں، رہ گیا وہ گھر، وہ جس کا گھر ہے وہ مانگے گا. تو اس میں بھی اس نے یہ لفظ بولا تھا کہ رب یحمیھا، کہ وہ رب ہے جس کے یہ گھر ہے وہ اس کو مانے گا. تو پتہ کیا چلا، ساری بات کو میں سم اپ کر دیتی ہوں. نمبر ایک، پرورش کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، تربیت اور نشو و نما دینے والا، یہ ایک معنی ہوا، ایک کیٹیگری کہہ لیجئے. دوسری کیٹیگری کیا ہے، کفیل، خبر گیر، دیکھ بھال اور اصلاح حال کا ذمہ دار. تیسری اس کی اپلیکیشن کیا ہے، وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو، جس میں متفرق لوگ جمع ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں میں سے ایک نمایاں شخص کہہ لیجئے. چوتھا اس کا معنی ہوتا ہے سید متا، وہ سردار جس کی اطاعت کی جائے، سردار زی اقتدار، جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت اور بالا دستی تسلیم کی جائے. اور پانچواں معنی ہے مالک اور آقا. اب ان کی عربی بولوں گی تو پریشان ہو جائیں گے، چھوڑ دیجئے. اور یہ سارے ہی معنی قرآن میں ہیں. بس آپ اللہ سے ایک دعا کریں کہ ہمارے دل میں اس کی ربوبیت کا یقین آ جائے. حضرت یوسف کی زبان پہ اللہ کا نام کب آیا تھا، جب عورتوں نے زنا کی یا گناہ کی دعوت دی تھی، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تمہارے ان کاموں سے، میں تو اپنے رب کو جانتا ہوں جس نے مجھے بڑی اچھی طرح سے رکھا. اس کا مطلب کہ نبیوں کے دل میں رب کی محبت ہوتی ہے. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کے سامنے آئے تو کیا کہتے ہیں، فَإِنَّ مَدُوُّ لِّي، یہ سب میرے دشمن ہیں، إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، مگر رب العالمین نہیں ہے میرا دشمن. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی نا تو اس کے اوپر رب کی ربوبیت کھلی ہوگی. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ جتنا ہم اللہ کے رب ہونے کو جانیں گے اتنا ہم اس کے الہ ہونے کو بھی مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ لفظ اپنے دور میں استعمال کیا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اپنے اسی رب سے تعلق تھا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کو دعوت دینے میں قرآن میں کیا آتا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب بھی لفظ رب سے متعارف تھے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ فسبحان اللہ رب العرش العظیم، رب العرش عما یصفون، کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے۔ اور جتنا بھی اس کو اور سیکھتے جائیں گے، اس وقت چند سیکنڈ خاموش رہتی ہوں، آپ دیکھیں کہ کیا اللہ جانتے ہوئے اس کو رب سمجھتے ہوئے اس سے وہ محبت محسوس ہو رہی ہے۔ میں ایک ایک آپ دیکھیں نا، آپ کو چار معنی میں نے لفظ اللہ میں گرامر کے ڈکشنری کے بتائے ہیں، اور پانچ لفظ میں نے آپ کو رب کے بتائے ہیں۔ صرف ان نو صفات پہ گھومتے جائیے تو میں آپ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اور آپ سوچئے کہ وہ دل کتنا خالی ہے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے خالی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اگلے نام پہ تھوڑا سا غور کریں، جو ایک نہیں پانچ نام ہیں، اور لفظ رحمیم، رحم، اللہ تعالیٰ کے پانچ نام اس مادے سے ہیں، الرحمن، الرحیم، ارحم الراحمین، حیر الراحمین اور ذو رحمہ۔ پانچ نام ایک ہی لفظ سے ہیں، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ اور آپ دیکھیں جب آپ 99 نیمز کی لسٹ پکڑتے ہیں نا، اس میں صرف آپ کو الرحمن اور الرحیم دکھتا ہے، باقی کیوں نہیں دکھتے؟ وہی بات جو شروع میں کہی ہے کہ ہے ہی بہت سارے، لیکن ساروں میں سے یہ نام بڑا خوبصورت ہے۔ تو رحمان کیا ہے؟ رحم سے اس کا مادہ، ماں کے وم کو، ماں کے رحم کو اللہ نے اپنی رحمت سے جوڑا۔ آپ سوچئے کہ ایک بچہ ماں کو جتنا ستاتا ہے، اور خاص طور پہ جب کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، سچ بتائیے کوئی اور ہو تو اس کو اٹھا کے پھینک دے، لیکن دیکھتے ہیں کہ جتنا اللہ پیار، جتنا بچہ ستاتا ہے یا جتنا بچہ کمزور اور بیمار ہو، اتنا ماں اس سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اس چیز کو اپنے سامنے رکھ لیجئے کہ اللہ اتنا بڑا رب، لیکن اس کے باوجود کتب علی نفسہ الرحمہ، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پہ رحمت لکھ لی ہے، اور یہاں تک آتا ہے کہ عرش پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ بندوں پہ اپنا رحم کرے گا۔ اور حقیقت ہے کہ رحمت کیا ہے، آپ کو شاید ادھر اتنا اندازہ نہ ہو۔ پچھلے ایک دو ویک بہت زیادہ سنو پڑی ناروے میں، اور ہر چیز کالی گدلی، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ونٹر آتا ہے تو اندھیرے اور خشکی اور عجیب سی کیفیت تھی۔ اور ایک رات اتنی سنو برسی کہ جب صبح اٹھے تو کہتے ہیں کہ جل تھل ہو گیا۔ اور وہی رستے جن میں سے ہم گزرتے تھے، سوکھی لکڑیاں، کہیں پتے، کہیں کچھ، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نیچے کیا تھا، بس پاؤں رکھے اور برف ہے، سفید سڑکیں نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں فٹ پاتھ کدھر ہے، سڑک کدھر ہے، کھائی کدھر تھی، کیا تھا۔ تو اس دن مجھے یہ رحمت کا لفظ سمجھ آیا تھا، میں نے کہا ہم نے بھی اپنے نام اعمال اسی طرح میلے کیے ہوتے ہیں، گناہوں سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے اور کنجوسیوں سے ہمارے نفس گندے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈالتا ہے، ہمارے سارے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اتنی اس دن دعا کی میں نے کہا اللہ جیسے آج تو نے اس برف سے ساری گندگی کو ختم کر دیا ہے، ہمارے نام اعمال کو بھی اپنی رحمت سے جھانک لے۔ کیوں کہا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا استغیث، کہ زندہ رہ تھامنے والے تیری رحمت کے ہم محتاج ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے گا اللہ کی رحمت کتنی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا اگر پورا حال کافر کو پتہ لگ جائے تو وہ بھی جنت کی امید لگا لے کہ ہاں میں ہیں گناہ گار ہوں میں، لیکن یہ ہے کہ اللہ اتنا رحمان ہے، اس نے وہ رحمت اتنی کرتا ہے، اس نے مجھے بھی بخش دینا ہے۔ لیکن اس کا اپوزٹ بھی ہے، اگر اللہ کے قہر اور اللہ کے غضب کا مومنوں کو پورا پتہ لگ جائے تو کوئی ایک بھی جنت کی امید نہ لگائے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 99 پوائنٹس اس نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، صرف ایک درجہ جنت میں دنیا میں دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ساری محبتیں ماں کی بچے سے، بھائی کی بہن سے، شوہر کی بیوی سے، انسانوں کی انسانوں سے، اور جانوروں کی، حتیٰ کہ فرمایا کہ تم جانور کا دودھ نکالتے ہو اور وہ تمہیں ٹانگ نہیں مارتا، یہ اس رحمت کا حصہ ہے جو اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا۔ تو باقی 99 کدھر ہیں؟ 99 وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ جنت میں قیامت کے دن وہ اللہ ایمان والوں میں بانٹے گا۔ آج ایک کے بدلے میں اتنی رحمت ہو گئی تو آپ بتے ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے، اور وہاں کیا ہوگا؟ اور رحمان اور رحیم کا فرق آپ تفسیر میں سن سکتے ہیں سورۃ فاتحہ کی میں، کہ رحمان عام ہے، فولان، غضبان، عطشان، جولان، طوفان، اوپر جوش ہے اس میں، اور رحیم ایسے کنٹینیوٹی، ایور لاسٹنگ۔ ہمیں کسی پہ رحم آتا ہے، مثلاً آج سے 5-7 سال پہلے کچھ زلزلہ آیا بالاکوٹ میں، سب کو رحم آیا، گھروں سے چیزیں نکال دیں، کمبل بھیج دو، پیسہ دے دو، بڑا جوش آیا۔ آج وہ جذبے کدھر ہیں؟ ختم۔ پتہ نہیں اس وقت کے بے گھر ہوئے، کئی لوگ آج تک بھی بے گھر ہوں۔ ہمیں جوش آتا ہے لیکن وقتی طور پہ، پھر ختم ہوتا ہے۔ اللہ کو جوش آتا ہے رحمان، لیکن اس میں تسلسل ہے کہ آج تک ان کو کھلا رہا ہے، یہ ہے رحیم۔ اگر اللہ صرف رحمان ہوتا نا تو ایک لمحہ ہم نعمتوں میں ہوتے، اور اگلے لمحے اللہ ہمیں بھول ہی جاتا کہ ان کو کچھ چاہیے بھی ہے۔ یہ رحمان اور رحیم کا کمبینیشن ہے کہ آپ کو مجھے نعمتیں جو ملتی ہیں نا، پھر ان نعمتوں کے اندر اللہ کی رحمت سے دوام بھی آ جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں پہ نظر لگانے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے بھی دل میں رحم ہو۔ نبی کے صحابہ کے لیے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم تھے، رحم تھا ان پہ۔ تو ہمارے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ رحم ہونا چاہیے، اپنے ساتھیوں کے لیے رحم ہونا چاہیے، دین والوں کے لیے رحم ہونا چاہیے، پوری انسانیت کے لیے رحم ہو۔ اور غیر مسلموں پہ رحم کیا ہے ہمارا؟ کہ ان کو اللہ کے اس کلام سے جوڑ دیں۔ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں؟ صرف آپ کی میری نا سمجھی کی وجہ سے؟ آپ کو مجھے اپنی زندگی میں اتنے کام ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، ہمیں اس کا کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں چھوڑیں، کیا فرق پڑتا ہے، اب ان کو میں ہی بتاؤں، سب کو میں نہیں بتانا ہے، اور بتانے سے کون کوئی مانتا ہے، اور سب کو پتا ہے قرآن تو آج نیٹ سے بھی مل جاتا ہے، اور لائبریریوں میں پڑھیں کون پڑھتا ہے، اور وہ تو خود پڑھ لیں گے، لیکن آپ کو مجھے اس میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے اس رحم کو اگر میں نے اپنے دل میں ڈالنا ہے تو مجھے غیروں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے۔ میں ایک بڑی پیاری روایت سن رہی تھی کہ اللہ کو سب سے پیارا وہ بندہ لگتا ہے کہ جو خود بھی اللہ سے جڑے اور بندوں کو بھی رب سے جوڑے۔ آپ بتائیے ذرا، ایک ہے خود جڑنا، ہم جتنی باتیں کر لیں، جتنا اللہ سے پیار کریں، دعائیں کریں، وہ بھی اچھا ہی ہے، لیکن جب آپ خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں، یہ ہے اس بندے پہ اللہ کا رحم۔ کسی پر اللہ کا سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنے دین کے لیے چن لے۔ اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے، میں یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین، تو اپنے اندر رحم لائیے، نرمی لائیے، محبت لے کر آئیے۔ آپ دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ناموں کی یہ خوبی دیکھیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا بسم اللہ ہی الجبار القہار، نہیں، چلیے دونوں کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الجبار، کر سکتے تھے نا۔ اللہ نے اس نام کو نہ صرف یہ کہ بسم اللہ کا حصہ بنایا، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ کسی نبی پر یہ کلام نہیں اترا سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور ایسی کوئی آیت سورت، ایسی آیت کوئی بھی تورات اور انجیل میں بھی نہیں تھی۔ پھر آپ دیکھیے قرآن کی سب سے سب سے اہم دباچے والی سورت، اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اللہ کا رحم۔ اچھا رحمان اور رحیم دو جمع کر لیں لفظ، یہ کیا ہے؟ یہ ایسی جیسے اردو میں آپ بولتے ہیں نا فلاں سخی ہے، تو بات نہیں سمجھ آتی، ہم کہتے ہیں فلاں سخی داتا ہے، کہتے ہیں نا ایک گورا ہے، نہیں کہتے ہیں گورا چٹا ہے۔ تو رحمان اور رحیم ایک دوسرے کے لیے اعلیٰ ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو اسماء الحسنیٰ کا ایک اور اینگل بھی بتاؤں گی کہ کچھ دو نام مل کے جڑتے ہیں۔ یہ ایک پورا ٹاپک تھا، اس لیے میں اس کو بھی اسکپ کر رہی ہوں، وقت ہی نہیں ہمارے پاس۔ یہ تو ایک ہلکا سا سیشن تھا، آپ کے وقت کے اعتبار سے دو نام جڑتے ہیں، بعض ایک معنی کے نام، جیسے اب ہم پڑھیں رحمان اور رحیم، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام الغنی اور الکریم ساتھ آتا ہے، الحی اور القیوم آتے، یہ پیئرز ہیں، اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، یعنی خالی الحی کا اور معنی ہے، خالی القیوم کا ایک اور معنی ہے، لیکن الحی القیوم ملتا ہے تو ایک اور تیسرا معنی بنتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کچھ بالکل اپوزٹ نام ہے، الاول الاخر، الممیت المحی، ہے نا؟ تو یہ ایک الگ کمبینیشن ہے. اللہ کے نام ایک سمندر ہے، سیدھی سی بات ہے. مجھے تو کل سے آپ کو پڑھا رہی ہوں، ذہنی طور پہ تو تیاری کئی دن سے ہو رہی تھی، تو مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے آج کل کہ میں سمندر کے اوپر سے گزر رہی ہوں اور ختم ہی نہیں ہو رہا. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ سمندر اتنا بڑا ہے جس کا کنارہ نہیں ہے کوئی، تو جس نے سمندر بنایا وہ کتنا بڑا ہوگا. اور یہ آسمان جب سے پیدا ہوئے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. مجھے امریکہ جانے کے بعد سب سے زیادہ حیرت جس چیز کی ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ یہاں بھی ویسا ہی آسمان ہے جیسا پاکستان میں تھا، کیونکہ میں اپنے گمان میں تو اتنی دور آئی تھی کہ یہاں تو پتہ نہیں درخت بھی الٹے ہی لٹکتے ہوں گے اور آسمان سرخ ہوگا اور کچھ ہوگا، ویسا ہی تھا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور یہ وہی آسمان ہے جس کو آدم نے دیکھا تھا، آج کا انسان بھی اسی آسمان کو دیکھ رہا ہے. اور کتنا نیا ہے، تو کیا رب جس نے آسمان بنایا وہ پرانا ہوگا؟ رب کتنا، اس کی وسعتوں کو کوئی پکار سکتا ہے کہ نہیں پکار سکتا؟ اس کی وسعتوں کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. پھر آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفات رحم والی آتی ہے نا، اس کے ساتھ اور بہت سارے نام ہیں، مثال کریم، کرم والا، اس میں تھوڑا سا فرق آتا ہے لیکن خوبی اسی طرح کی ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے عظیم کا معنی اس میں آتا ہے، علیم آتا ہے، حکیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ایک دوسرے کے اندر، جیسے وہ چین ہوتی ہے نا تو وہ کنڈے میں سے کنڈا نکل رہا ہوتا ہے. اگر ہر نام کو میں ایک ایک نام کر کو آپ کو پڑھا دوں نا، پھر ہر نام کا دوسرے کے ساتھ کمبینیشن لیں گے تو وہ ایک نئی چیز ہی بن جائے گی، پھر اس کے بعد تیسری بھی ہوگی. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ وہ نام ہے جن کو لے کر حضرت ابراہیل علیہ السلام ہر نئی سورت کا افتتاح کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان وہ ہوتا ہے جس کی رحمت مخلوق پہ چھا جائے اور ان کی معاش کا، ان کے رزق کا سارا انتظام کرے. اور اللہ کی رحمت کے تحت کافر اور مومن، صالح اور فاجر سب کھا پی رہے ہیں. اگر اللہ رحمان نہ ہوتا نا تو کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. اور اللہ رحیم ہے اس لیے نہ ختم ہونے والی جنت دے گا ایمان کی بنیاد پہ قیامت کے بعد. اللہ کی یہ صفات ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ رحمان بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اور الرحیم کا تعلق وہ جس پر رحم کیا گیا ہو، یعنی بندہ جس پہ رحم کیا گیا اس کی طرف اس کی نسبت چلی جاتی ہے. چلیے ایک بات تو بتائیے، اللہ کا سب سے بڑا رحم کیا ہے انسانوں پہ؟ سوچ لیں، چلیں، میں نہیں پوچھتی. سب سے بڑا رحم اللہ کا بندوں پہ، کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، الرحمن علم القرآن. اس قرآن کا نزول اللہ کے رحم کا سب سے بڑا ثبوت ہے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کو تھامتے ہیں، اور کتنے محروم ہیں جو اس کو بالکل اس سے محروم ہیں. وہ زبانیں کتنی پاک ہیں جن پہ یہ قرآن ہے، اور وہ دل کتنے پاک ہیں جن میں یہ قرآن حفظ ہوتا ہے، اور وہ عمل کتنے پاک ہیں جو قرآن کے مطابق جیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن نازل کر کے انسانیت پہ رحم کرتی ہے. قرآن پاک میں الرحمن کا لفظ 57 ٹائم آیا ہے اور رحیم کا لفظ 123. کم و بیش تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن اس کے اراؤنڈ ہے. اسی طرح اکثر جہاں بھی الرحمن آتا ہے نا تو سات تواب اور الغفور، الرؤوف، الودود اور العزیز بھی آتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ الرحمن نام کی ایک اور خوبی، اس کے ساتھ اللہ نے اپنے عرش پہ ہونے کو قرآن میں 7 بار کم از کم پیش کیا ہے، اور رحمان علی العرش استوا، اللہ کے عرش کا ذکر ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ الودود علی العرش استوا، نہیں، اللہ کا رحم ہے یہ سارا. کبھی آتا ہے ثم استوا علی العرش، پھر عرش پہ جلوہ فرما ہوا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ عرش چونکہ بہت بڑی چیز ہے اسی لیے اس کا تذکرہ ایک جگہ آتا ہے، وہ رحمتی وسیعت کل شعین. کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دعا کیا کرتے تھے، جانتے ہیں کون تھے؟ عمر ثانی کہتے ہیں ان کو، سیکنڈ عمر. بڑے پیارے شہزادے تھے اپنے دور کے، لیکن جب اللہ نے خلافت کی ذمہ داریاں دیں تو جسم پہ موٹاپے کا نام تک نہ رہا. ایک دعا کیا کرتے تھے، اب ذرا آپ ان کی دعا کو سنیے گا. کہتے ہیں اللہ تو نے کہا ہے اور تیرا کہا سچ ہے. تو نے کیا کہا ہے؟ اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ رحمتی وسیعت کل شعین، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. کہتے ہیں اللہ تو خود کہتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، میں بھی ایک چیز ہوں، تو تو مجھ پر بھی اپنی رحمت سے چھا جا. کبھی آپ کو مجھے ایسے ایسے توفیق ہوئی دعا کرنے کی. اور یاد رکھیے کہ رحمت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جو تمام مخلوق کے لیے یکساں، اسی میں تخلیق ہے، تدبیر ہے، رزق ہے، نعمتیں ہیں اور احسانات ہیں. ابن عثیمین کہتے ہیں کافر کے لیے اس کی رحمت بدنی اور دنیاوی ہے، یعنی اللہ کافر کو جسمانی طور پہ خوبصورت کر دیتا ہے، بیماریاں کم ہوتی ہیں بظاہر، جو کچھ بھی ہے، اور دنیا میں کافر کو رزق اور نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن ان نعمتوں کا تعلق صرف دنیا سے ہے. لیکن رحمت کا دوسرا حصہ صرف مومنوں کے لیے، وہ اس کے دنیا کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے، ان کو ہدایت بھی دیتا ہے، پھر تیسری چیز ان کو صراط مستقیم پہ چلاتا ہے، پانچویں چیز اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ مومنوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمومنین رحیما. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس کی نعمت ہر مخلوق تک پہنچی ہوئی ہے، اس رحمت کی وہاں تک پہنچا جہاں تک اس کا علم ہے. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمانیت تو سورۃ الرحمن میں کھل کر سامنے آتی ہے. اگر آپ کی خواہش ہوگی تو اینڈ پہ آپ کو ویڈیو کے ساتھ تھوڑی سی سورۃ الرحمن سنوائیں گے کہ جس میں نعمتوں کو دیکھ کر واقعی یقین آتا ہے کہ یہ کام صرف رحمان کا ہے. کیا رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ جو بولنے کی طاقت ہے یہ کتنی بڑی اللہ کی رحم کی دلیل ہے. ہم گونگے ہوتے، جانوروں کی طرح بھاں بھاں کرتے، پرندوں کی طرح چوں چوں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے ساتھ یہ کام رکھا. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے سامنے اپنی رحمانیت کے چار مظاہر رکھے ہیں. نمبر ایک قرآن، الرحمن علم القرآن. دوسری بات، ساری مخلوقات سے انسان کی کو بلندی دینا، اس کی تخلیق کا ذکر ہے. پھر اسی طرح سے انسان کی بولنے کی کیفیت، علمہ البیان، جس میں دوسروں سے اس کو مختلف کیا. اور سورۃ الرحمن کی آخری آیت کیا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بڑا ببرکت ہے تیرے رب ذو الجلال کا نام. تو جس چیز میں اللہ کا نام ہے وہ حقیقت میں بہتر ہے. اب ایک اور اینگل دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ نام ہے ہی بہت بڑا، کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو رحمت تھی اس کا کوئی عملی مظہر بھی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. سورۃ توبہ کی بالکل آخری آیتیں ہیں، اگر آپ جا کے گھر میں دیکھ لیں گے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک لوگوں آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، اس کو بہت تکلیف دیتا ہے تمہارا نقصان میں پڑنا، حریص علیکم، اور تمہاری فلاح کا وہ بڑا حریص ہے، اور بالمومنین رؤوف الرحیم. بڑا نازک نقطہ سمجھیے گا کہ ہے وہ مومنوں پر شفیق اور رحیم. دیکھیے اللہ کا نام ہے الرحیم، اور قرآن کی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہتی ہے، یعنی اللہ کے نبی کی یہ صفت آتی ہے. اور اللہ کے نبی کو اگر رحیم کہا تو نبی کے ساتھیوں کو کیا کہا سورۃ فتح کی آخری آیتوں میں؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد تو جو تھے تو وہ تو تھے ہی، وہ تو رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو ان کے ساتھی تھے وہ تو شدہ علی الکفار، وہ تو کفار پہ بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحیم تھے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہمارے مسلمانوں کے لیے دل جڑ جائیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے والوں کے لیے ہمارے دلوں میں نرمی آ جائے. اور اس کے بعد امتیوں میں سب سے پہلے امتی ابو بکر صدیق کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت پر، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. اور رحمت کو سننا ہے تو ایک اور جملہ لکھ لیجئے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت قرار دیا. انت رحمتی ارحم بک من اشاء. اللہ قیامت کے دن جنت کو کہے گا تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں رحم کروں گا جس پہ چاہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اپنے سارے بندوں کے لیے اللہ کہتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. عذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو خبردار کر دو، میں بڑا درگزر کرنے والا ہوں اور رحیم ہوں، ہاں اس کے ساتھ میرا عذاب نہایت دردناک بھی ہے۔ اور اللہ نے اس صفت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ کتب کتابا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھ دی اور اس میں یہ بات لکھ دی کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت پا جائے گی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی رحم ڈال دے، اپنے لیے، اپنے جیسوں کے لیے اور دوسروں کے لیے، ہم اس نام کا بھی احسان نہیں کر پائے حقیقت سے۔ ابھی تو صرف رحمان رحیم ہے، اور جب ارحم الراحمین، اور جب ذور رحمہ، اور اسی طرح سے خیر الراحمین پہ بات کروں گی تو شاید ایک گھنٹہ اور چاہیے۔ ایک نام ہے لیکن اس کے اتنے ڈائمینشن ہیں کہ آپ اس کا اندازہ ابھی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ جب ان کے اندر روح آئی تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو چھینک آ گئی، تو آدم نے چھینکا، فرشتوں نے کہا کہ آدم کہیے الحمدللہ، آدم نے کہا الحمدللہ، تو روایات میں آتا ہے کہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا یرحمک ربک یا آدم، اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم کرے گا۔ آج بھی یہی دعا ہے نا، جب چھینک کے جواب میں کسی کو ہم کہتے ہیں یرحمک اللہ، تو اس کا یہی مطلب ہے، یعنی رحم اتنی پیاری چیز ہے کہ چھینک کے جواب میں بھی ہم دوسرے کو اسی کی دعا دیتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں حریص رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دوسروں کا رحم ڈال دے، پیار ڈال دے۔ اور مرد مومن تھا سورت یاسین میں ایک، جس نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کیا کہا تھا، این یردن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتہم ولا ینقذون، حالانکہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو میرے کوئی سفارش کام آ ہی نہیں سکتی اور نہ مجھے یہ چھڑا سکتے ہیں۔ اس مرد مومن نے اللہ کے سارے نام چھوڑ کے رحمان کا لفظ کیوں لیا؟ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے نا، تو اس کو سب سے زیادہ اس سے رحم کی امید ہوتی ہے۔ اپنے کسی عمل پہ خوشیاں نہیں مناتا، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ رحم کا معاملہ چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم قیامت کے دن اپنے باپ کے معاملے میں جو بات کرتے ہوئے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام رحمان استعمال کرتے ہیں۔ سورۃ مریم آیت 45 میں جا کے دیکھیے گا کیا کہتے ہیں، عذاب من الرحمانی، کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ رحمان کا نہ عذاب آ جائے، کیونکہ رحمان کا عذاب نہیں آتا، لیکن تم اتنا برا کام کر رہے ہو کہ کہیں رحم والے کو بھی تم پہ غصہ نہ آ جائے، یہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رحم کے اوپر مجھے آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ آخری بات کہہ دیتی ہوں کہ اللہ کا سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ برسوں اور صدیوں تک ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، سنبھلنے کی، اور عمر کے آخری حصے میں جا کر ساری زندگی کے گناہوں پہ توبہ کا قلم پھیر دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ ساری زندگی کے گناہ گار کو جاتے جاتے بخش دیتا ہے، ہم ہوتے تو کبھی نہ بخشتے۔ دیکھیں نا، آپ کو کوئی ستاتا ہی رہے ستاتا ہی رہے، آپ کہتے ہیں اب تو مزے لیں گے، ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی سے اگر اللہ تعالیٰ کی صفت الغفور الغفار غفر کے سارے سیگے جمع کر لیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے نا، تو وہ الغفاریت میں بدل جاتی ہے۔ اسی لیے آپ قرآن میں اکثر دیکھیں گے غفور اور رحیم کا لفظ اکٹھا آئے گا، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ بندے کے ساری زندگی کے گناہ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا بنی اسرائیل میں، جب آپ تھے قحط سالی ہو گئی، لوگ موسیٰ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ تو بارش کی دعا کرتے ہیں، جیسے آج ہم لوگ بھی صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، چل پڑھتے ہیں۔ سب کو جمع کیا، کھلے میدان میں لے گئے، دعائیں مانگنے لگے، بارش کا قطرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی دعا نہیں قبول ہو سکتی۔ کہا اللہ تعالیٰ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو لوگ ساتھ آئے ہیں نا آپ کے دعا مانگنے، ان میں سے ایک شخص ایسا بیٹھا ہے جو 40 سال کا گناہ گار ہے اور باغی ہو چکا ہے، تو اس کی نحست کی وجہ سے اب کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہونی۔ نام نہیں بتایا، یہ ستیر ہے، یہ ستار الایوب ہے، اللہ کا ایک اور نام۔ چونکہ اللہ نے موسیٰ کو نہیں بتایا، تو موسیٰ نے تو دوسروں کو کیا بتانا تھا، لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا بھائی، ہم تو آئے تھے بارش مانگنے اور آپ اللہ کے نبی ہیں تو بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ قوم بھی ذرا منہ زور تھی، سوال جواب بڑے کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا، بھائیو ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو 40 سال سے نافرمانیاں کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے آج کسی کی بھی نہیں سنی جا رہی، اور یہ حدیث سے بھی ملتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو اللہ نہیں سنے گا، اور علماء کہتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ امر بالمعروف چھوڑ کر نہی عن المنکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال اب لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کون ہے کیسا ہے، لیکن یاد رکھیے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معذیرہ۔ سورۃ قیامت میں اللہ کہتے ہیں بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے دوسروں سے عذر باندھتا رہے۔ اس شخص کو سمجھ آ گئی کہ یہ میں ہی ہوں، وہیں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا بات ہوئی، چند منٹ گزرے بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ ابھی تو آپ نے کہا کہ بارش نہیں ہوگی تو اب کیوں ہو گئی؟ کہا تجھے نہیں پتا میرے اس بندے نے یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کی تو میں نے اس کے گناہ معاف کر دی، غفور و رحیم۔ کہا اللہ اس کا نام تو بتا دے۔ اب یہ بات بڑی غور سے سننے کی، اس میں اللہ کا تیسرا نام بھی آ رہا ہے، الستار الایوب۔ کہا اللہ اس کا نام تو بتا دے۔ کہا جب وہ 40 سال کا گناہ گار تھا میں نے تب نہیں بتایا نام، تب تو توبہ کر کے وہ میرا بن گیا، اب تجھے کیسے نام بتاؤں اس کا؟ یہ ہے اللہ۔ بارش شروع ہو گئی۔ آپ میں کیوں اللہ سے روٹھے روٹھے رہیں، کیوں دور رہتے ہیں؟ اور یاد رکھیے تواب نام میں بھی یہی صفت ہے، پلٹ آنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ جب پلٹتا ہے نا تو اللہ تواب بن کے پلٹ آتا ہے۔ کیسے آسمان پہ بادلوں کو حرکت دے دی ایک شخص کی توبہ نے۔ اللہ اس طرح بندے کے گناہ معاف کرتا ہے گویا کہ کبھی گناہ کیا ہی نہیں، کمل لا ذنب لہو۔ اور کئی ایسے عمل ہیں حدیث میں پتہ چلتے ہیں کہ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ کے الغفور اور الغفار اور الستار الایوب ہونے پہ غور کرے نا تو پھر تو امید لگ جاتی ہے۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ توبہ کی مہلت دے۔ ساری زندگی ہم ایسے ہی بھٹک بھٹک کے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ اور یاد رکھیے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ رحم اور اس طرح کے اس کے گناہوں کی معافی کا معاملہ کرتا ہے نا تو ایسا رب شاکر بھی بن جاتا ہے۔ کان اللہ شاکرن علیما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، جنگی قیدی آئے ہوئے تھے، ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں، ان میں سے ایک کا بچہ اس کی گود سے نکلا اور کہیں باہر چلا گیا، اور ماں ڈھونڈ رہی ہے پاگلوں کی طرح، ادھر دیکھ میرا بچہ کدھر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس کا بچہ پکڑ دیکھتی ہے اس کو پکڑ کے دودھ پلانے لگ جاتی ہے، ایسے اس کی ممتا جوش میں تھی۔ اتنے میں جا کے دیکھا تو دور دھوپ میں بچہ کھڑا اور رو رہا ہے۔ بھاگتی بھی گئی اور جا کر اپنے بچے کے پاؤں کے تلوے چوم لیتی ہے کہ میرے بچے تیرے پاؤں جل جائیں۔ اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ رہے تھے، آپ نے کہا تم نے ایک ماں کی محبت دیکھی ہے نا، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ ماں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ابھی تم نے دیکھا اس کے تلوے نہیں برداشت کر سکی جلتے ہوئے، کہاں وہ اس کو آگ میں ڈالے گی؟ اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے، جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے تو وہ بندے کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اور یاد رکھیے اللہ کا رحم اور اس کا گناہوں کو بخشنا کس طرح ہے کہ فرعون ساری زندگی کا باغی الحمدللہ ہزاروں بچے مروا دیے ایک موسیٰ کو مارنے کے لیے، ساری زندگی کا نہ ربو کو ملال اور لوگوں پہ ظلم و ستم کرنے والا، موت کے وقت فرعون جب ڈوب رہا تھا نا تو اس نے پڑھا تھا کلمہ آمنت بربی موسیٰ۔ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل نے پکڑ کر وہاں سے کیچڑ اس کے منہ میں ڈال کے اس کا منہ بند کر دیا، کیوں؟ کہ کہیں اس وقت بھی اللہ کو اس پہ رحم نہ آ جائے اور اللہ اس کو معاف نہ کر دے۔ ساری زندگی کے ظالم فرعون کو اللہ بخش سکتا ہے تو آپ کو مجھے اللہ سے نا امید نہیں ہونا۔ اصل بات یہ ہے شرمندگی، الندم التوبہ، ندامت کے ساتھ پچھلی زندگی پہ افسوس نہیں بلکہ یہ کیجئے کہ اس کی تلافی کیجئے۔ آپ بھی دوسروں کے عیب ڈھانپیں، آپ بھی دوسروں کی غلطیوں کو چھپائیں۔ آپ لوگوں کے عیب ڈھانپیں گے، حدیث میں آتا ہے اللہ آپ کے عیب ڈھانکے گا۔ آپ دوسروں کے عیب اچھالیں گے، حدیث میں آتا ہے اللہ گھر میں رسوا کر دے گا آپ کو۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے کہ جو دوسروں کے ساتھ کریں گے وہ آپ کے ساتھ ضرور پلٹے گا۔ کہتے ہیں یہ تحفے کے طور پہ چیز واپس آتی ہے، گالی دیں گے گالی سنیں گے کبھی، بد دعا دیں گے کل بد دعا ملے گی، تانا دیں گے کل آپ کو یا آپ کی بیٹی کو تانے سننے پڑیں گے۔ تو جو لے سکتے ہیں نا وہی دیجیے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح آپ کو مجھے زندگی بھر دعوت دیتا ہے کہ استجیبوا الی ربکم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ ساری زندگی حی علی السلار حی علی الفلاح کی پکاریں کانوں میں ڈالتا رہتا ہے، آ جاؤ پلٹ جاؤ میں تمہارا رب ہوں۔ دیکھیے اللہ، پھر رب، پھر رحمان، الرحیم، ذو رحمہ اور رحم کے جتنے سیگے، پھر الغفور، غفار، ستار، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاف کر دینا، قدردان۔ صرف 8-9 نام ابھی ہم نے کیے ہیں جو موٹے موٹے ہمارے روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہیں۔ کیا نہیں لگ رہا آپ کو کہ بس میں اور میرا رب ہے، کسی کی ضرورت، کسی کی پرواہ ہے؟ اور جب آپ یہ سارے نام سن لیں اور ساروں پہ غور و فکر کر لیں اور ایک ایک کی مشق کر کے اپنی زندگی میں اس کو ڈالتے جائیں، تو پھر کہتے ہیں کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ چاہیے نہیں۔ رب ہے تو سب ہے، رب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، پھر آپ دیکھیں گے موجیں ہی موجیں۔ اور اللہ کا ایک بڑا پیارا نام صرف اشارتاً ذکر کر دیتی ہوں، الحق۔ اللہ حق ہے۔ اس دنیا میں یہ جتنی جنگیں لگی ہوئی ہیں اور جو دنیا اس وقت جھگڑوں میں شکار ہے نا، وہ حق اور باطل ہے۔ اللہ کی ذات حق، اللہ کا نبی حق، اللہ کا قرآن حق، اللہ کی جنت حق، اللہ کی جہنم حق۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ایک حدیث کی دعا میں ملتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے، اللہ انت الحق و نارک الحق و قولک حق و لقاؤک حق۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام الحق ہے نا، اس پہ تھوڑا سا بس غور کر لیتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں بہت کچھ ملے گا علم کے نام پہ، لیکن الحق تک پہنچانے والا علم اصل حقیقی علم ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو کس طریقے سے آپ کے میرے سامنے رکھ دیا۔ قرآن میں اکثر ذکر ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ اسی طرح غالباً سورۃ النام ہی ہے کہ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ پلٹائے جائیں گے اپنے حقیقی مولا کی طرف۔ اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں مولا حقیقی، حقیقی رب۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، بس یہی رب ہے تمہارا حقیقی رب۔ پھر ایک جگہ ہے فتعال اللہ الملک الحق، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، مالک عرش بزرگ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ نام کیسے ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت لے لیجئے۔ حق باطل کی ضد ہے، اپوزٹ آف باطل، اور باطل کہتے ہیں فالس ہوڈ کو۔ حق وہ چیز ہے جس کے وجود کا یقین کامل ہو، اس میں ذرہ برابر شک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وجود سب سے بڑی اور ظاہر حقیقت ہے، بلکہ سارے حق کا بڑا حق اللہ کی ذات ہے۔ اس کا امر حق، اس کی نہی حق، اس کا ہر فعل حق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی ایک تکرار دیتے ہیں، اگر میں آیت کا نمبر لکھا دوں تو آپ جا کے خود بھی اس کو بعد میں پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صحیح معنوں میں جس کو بھی یہ لفظ سمجھ آ جاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے رب کی حیثیت کیا ہے۔ سورۃ یونس آیت 35، صرف جگہ چھوڑ دیں، گھر جا کے آپ اپنے ہاتھوں سے اس کا ترجمہ لکھیں گے نا، تو آپ کو الحق کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فانتو فکون۔ اس صورت اسی کے اندر آگے جا کے آتا ہے قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل اللہ یهدی للحق افمن یهدی للحق احق یتبع ام لا یهدی الا یخدا فما لکم حق کیف تحکمون۔ یعنی تکرار ہے اس میں ڈفرینٹ اینگل سے حق کی۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق کا ساتھ دے، حق کا ساتھ دینے والا بنا دے، اللہ ہمیں حق پہ رکھے، اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا وہ حق ہے، اللہ نے جو میری آپ کی تقدیر کے فیصلے کیے وہ حق ہے. ابھی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام وہ پڑھا ہی نہیں ہے جس کا مطلب تقدیر کے فیصلے کرنے والا مدبر الامر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، اور وہ اندازے کرنے والا ہے. یقین کریں کہ آپ شاید سوچیں گے کہ آپ نے بہت کچھ لیا، اور میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ 5% بھی ابھی تک ہم نے اسماء الحق الاسماء الحسنیٰ کا حصہ نہیں پڑھا. ابھی تو یہ صرف ہمارے ذہن کی زمین ہموار ہو رہی ہے. جب بندہ اس سارے کو مان لے پھر قربانیاں دینی آسان، پھر ہجرتیں کرنی آسان، پھر محبتیں آسان. آپ اپنے اس وقت دل کو رکھیں، چاہوں تو میں آپ کو 2-3 نام اور بتا دوں، لیکن وہ سارے بتا کر اگر آپ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے، آپ نے کبھی تقابل ہی نہ کیا. اس وقت وہ کر لیجئے، میں یہ 10 منٹ صرف محاسبے میں گزارنا پسند کروں گی. آپ سے پوچھا گیا کل آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہے، آپ نے اپنے موجودہ تعلق کی بنیاد پہ جو بھی بولا آپ نے بولا، لیکن صرف ابھی 8 نام ہم نے موٹے موٹے دیکھے ہیں. اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں؟ ہفتے میں ایک دن آ کر ہم اللہ کا حق ادا کریں، اور اس 4 گھنٹے کی کلاس کا حق ادا کریں، اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا حق ادا کریں، اور جن کو بھی دعوت ملتی ہے اس کلاس کی، کیا وہ اس کلاس تک پہنچ جاتے ہیں؟ اس شہر میں، اس جگہ، یہ مسجد میں اللہ نے یہ کلاس رکھی، کیا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا؟ ہمیں نہیں ضرورت اس چیز کی اگر ہم نہیں آ رہے، اور آ رہے اور نہیں نبھا رہے تو کیا ہم اتنے نان سیریس ہیں؟ کیا مصروفیتیں ہماری؟ دیکھیے 8 ناموں میں کوئی 800 خوبیاں اللہ کی. تو جب آج کے بعد کبھی اللہ کی کال آئے، نماز کے لیے آئے، قرآن کے لیے آئے، درس کے لیے آئے، تو اس وقت بیٹھ کے سوچے میں اتنی بد نصیب ہوں کہ اللہ مجھے ادھر آنے ہی نہیں دیتا. میں کیا کر کے دنیا سے جا رہی ہوں؟ میری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی کے ساتھی حضرت عمر ایک دعا کرتے تھے، اللہ عمارن الحق حقن ورزقنا اتباعہ وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. کہ اللہ ہمیں حق کو حق بنا کر دکھا اور اس پر چلنا نصیب کر، اور باطل کو باطل بنا کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے. آپ بھی یہ دعا کر لیجئے. اگر آپ کا دل نہیں ٹھکتا، آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ حق ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ صحیح ہے نہیں، ناکام ہوں، کامیاب ہوں، اس کے تو 20 اینگل ہیں. آج 20 سال آپ ایک سکول میں بچے کو بھیجتے ہیں، کالج میں، پھر یونیورسٹی میں، آپ کا خیال ہے کہ اس کی زندگی کامیابیوں سے گزرے گی؟ میں نے 25-25 سال پڑھتی لڑکیوں کو عملی زندگی میں روتے دھوتے ہی دیکھا ساری عمر. وہ کہاں گیا ماسٹر، کہاں گئی ڈگریاں؟ کیونکہ زندگی میں وہ حق نہیں تھا. ہم دنیا کی تعلیم کو بچوں کی کامیابی کی دلیل سمجھتے ہیں. اللہ کا قرآن آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے موقع دیے جاتے ہیں، کیا آپ اس کا حق ادا کر پاتے ہیں؟ کیا ہم ان استادوں کا حق ادا کر سکتے ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں؟ کیا ہم اس ٹیچر کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں بسم اللہ سکھاتا ہے اور جو ہمارے بچے کو الف با تا سکھاتا ہے؟ یہ ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے. یاد رکھیے، ہم دنیا سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اور ایک بات اور بتاؤں، بڑی خطرناک ہے، اصل اللہ کھول دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے مکی دور چھوڑ دیں، مدینہ کے 9 سال تک منافق لگے رہے، آخر میں اللہ نے ان کو رسوا کر دیا. ٹکتا نہیں ہے وہ بندہ جس کا، جو حق کا ساتھ نہیں دیتا. دل کھوٹا رہ گیا نا تو قرآن پورا کر بھی لیں گے تو کچھ نہیں بنے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے دعاؤں کا سہارا لیا جائے، اپنا محاسبہ کیا جائے. آج کی دنیا میں وہ آیت فٹ ہوتی ہے کہ لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون. بنی اسرائیل کے علماء پہ تنقید ہے قرآن میں کہ تم کیا حق میں باطل اور باطل میں حق اور چوں چوں کے مربے پیش کرتے ہو. یاد رکھیے، آج کے دور میں حق بات کہنے والے بہت تھوڑے ہیں. حق بات کہنا ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ لینا ہے. ملاوٹ والا، ڈائلیوٹڈ، اندر 10 چیزیں ڈالا ہوا دین تو دینے والے ہزاروں ملیں گے آپ کو، لیکن جب اللہ کی کتاب آپ پکڑتے ہیں تو یہ آپ کو حق بتاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ حق پڑھتے ہوئے ہم باطل کا شکار ہو جائیں. تو جب یہ نعمت آپ تک پہنچ جائے اور آپ کو مل جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آج رات تہجد میں جا کر وہ دعا مانگیے. 8 حقیقتوں کو اللہ کے نبی نے صرف ایک دعا میں کھول دیا. اللہم انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مشکل نہیں ہے. حق کی اتنی قیمت ہے. دیکھیں دنیا میں کہتے ہیں نا اصلی اور نقلی, جعلی اور اصلی, جو بھی کہہ لیں, حق اصلی ہے. تھوڑا بھی ہوگا نا اس کی قیمت بہت ہے. ایک ہوتا ہے آپ کو کوئی 1,000 یورو دیتا ہے, کہتا ہے جاؤ اس کا ڈائمنڈ لے لو یا زرکون لے لو. عقل مند ہے وہ کہے گا زرکون 1,000 کے لیے تو ملنا کیا بعد میں, چلو ڈائمنڈ لے لیتے ہیں کچھ کا تو بک جائے گا. سونا لے لیتے ہیں آرٹیفیشل کو کیا کرنا ہے نا مثالیں. حق سونا ہے. قربانیاں دینی ہیں تو حق کے لیے دیجیے, کیونکہ اللہ نے آپ کو چنا ہے, اللہ نے آپ کو اس کتاب کے لیے چنا. پھر ہم لیے دیے رہیں, پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہے, پھر سنجیدہ نہیں, تو اصل میں یہ محرومی ہے. وہ کسی کی بات جو کسی نے کہی کہ جب اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی روٹی پانی نہیں چھینتا, اللہ نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے. کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے موت کے وقت تک اس حق پہ جمع رکھے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو شیطان آخری زور لگاتا ہے, کسی طرح جاتے جاتے یہ بندہ مجھے ہی میرا ہی کلمہ پڑھ لے, کبھی پانی لاتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ, کہ یہ میرا کلمہ پڑھ کے جائے. تو دعا کیجئے کہ موت کے وقت میں لا الہ الا اللہ ہماری زبان پہ ہو. سچے دل سے دنیا میں کلمے کے تقاضے پورے کریں, اللہ موت آسان کرے گا. امام ابن قیم کا غالباً قول ہے کہ ساری زندگی ایمان والے کے دل میں حق ہوتا ہے, اللہ کی محبت ہوتی ہے, لفظ اللہ 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 اللہ. موت کے فرشتے کو دیکھ کر خوف کی وجہ سے وہ بات زبان پہ آ جاتی ہے لا الہ الا اللہ کی صورت میں. تو یہ کلمہ زبان پہ ایسے نہیں آتا, یہ زندگی بھر کے مجاہدے ہوتے ہیں, یہ زندگی بھر کی چغلی ہوتی ہے کہ کیسی زندگی تھی ویسی موت ہوگی. آپ نے فرمایا جیسا جیو گے ویسے مرو گے, اور جس حال پہ مرو گے قیامت کے دن ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. تو اب آج اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں تھوڑی عزت دے دی, آج دنیا میں لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں, تو یہ دعا کیجیے مرتے دم تک ایسا ہو. حضرت عمر کہا کرتے تھے میرا ایک پاؤں جنت میں اور ایک باہر ہو, میں پھر بھی نہیں کہہ سکتا میں جنتی ہوں جب تک میرا دوسرا پاؤں بھی جنت میں نہ آ جائے. تو میرے آپ کے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, نہ ہمیں ویزا ملا, نہ ہمیں نیشنلٹی ملی, نہ ہمارے پاس پاسپورٹ ہے جنت کا. وہ تو عشرہ مبشرہ جنت کی خوشخبریاں پا پا کے بھی روتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے, گھروں میں بیٹھے اپنی مرضیوں کا دین لے کے بیٹھے, اور جیب میں ہم نے جنت کے کارڈ ڈالے ہوئے ہیں. ہے کوئی جو ہمیں جنت سے نکال دے؟ اور یاد رکھے حق کی دعوت دینے والے انبیاء کرام, لوگوں نے ان کا کیا حال کیا. پڑھیے سورت آراف سے لے کے آخری پارے تک, ہر نبی کے آگے وہ لوگ منہ ماری کرتے دکھتے ہیں جو حق کے دشمن تھے, حق کی چوٹ جن کے کاروبار پہ پڑتی تھی, جن کو حرام چھوڑنا پڑتا تھا, اور جن کو اپنی من پسند چیزیں چھوڑنی پڑتی تھی. نبیوں سے دشمنی نہیں تھی. اللہ کہتے ہیں مان لو کہ اکثر لوگوں کو حق سے ہی بیر ہوتا ہے, اس لیے ہر دور میں یہی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عطا فرمائے ہمیں اس اقرار کے ساتھ کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے. 3 منٹ ہیں بھی میرے پاس جو گھڑی, اس کے مطابق کوئی بات جو آپ نے اس میں سوچی کہنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اور اس پہ میں آپ کو چھوٹا سا ایک ریکمنڈیشن دے دوں گی. الحمدللہ ہر نام الگ الگ سے ہم نے پڑھا ہوا ہے, اگر آپ دیکھیں گے تو ایپس کے اوپر بھی ہیں. اذان سن لیں تو پھر انشاءاللہ اس کو بات.